जी सबसे पहले आप लोगों की अटेंडेंस, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आयशा तुराबी, किरण अवान, आयशा खालिद, माह अजहर, सादिया सलाहुद्दीन, यास्मीन बानो, रिजवाना कमर, फरीदा खान, फौजिया अजीज, रईस मुसव्वर, आलिया कुरैशी, फातिमा मोहम्मदी, निकत सवाल, नईदा गगरू, आलिया अख्तर, निशात कोसर, नाजा फयानी, नाजिया हानम, फरानाज, सना अफरीन, फजाना सलूद, शाहीना सुरैया, सबा फातिमा मकबूल, जुवेरिया कादरी, असरा फातिमा, अमीरा फातिमा, असमा फातिमा, नुमेरा क़िव्याई, नीरज फातिमा, बुशरा सदीकी, सारा आजाद, गजाला रशीद, अर्शिया गुलनास खान, नुसरत बेगम, सानिया शहबाज, फिजा फरहान, जुबिया रिजवान, अबीना शहराज, फौजे याकूब, शहनाज सुल्ताना, कैसरा चौधरी, अरूज फातिमा, मारिया शगुफ्ता, आयशा तस्नीम, जुबिया कोसर, शादाब सबा, अमर उमर, हिना फरहज, आसमा शाह, हुमैरा बदर, तस्नीम फातिमा, सईदा सादिया रफत, नाजिया हबीब, फासिया हुसैन, तबस्सुम कुरैशी, माहिदा का आबिद, उमेर तबशीर, प्रलूप एहसान, नाजमा परवीन, रानी शाहीन, माजवी नाथ, बीनत सजाद, सबा सईदा, शबाना मजीद, सईदा मलिका, मदीहा इकबाल, साइमा अजस, नोबल मसूद, सूफिया खान। कोई बात नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, लबैक आपने कहा, नो प्रॉब्लम जी। इंशाल्लाह आज जो हमारी तफसीर आगे चली है वो भी आज लेंथी है, 15 to 45 मिनट, सॉरी आया जो लेसन नंबर है 216 सूरह सबा आयत 15 से 45 तक। इंशाल्लाह ए बी और सी जो फाइल है हम इंशाल्लाह पहले प्ले करेंगे क्योंकि लेंथी है, तो इंशाल्लाह आपको ब्रेक दे के तो फिर बाद में जो डी पार्ट है वो इंशाल्लाह करेंगे। देखते हैं आज अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं, तो इंशा तला आपने नोट्स ज्यादा रखिएगा तो उसके बाद इंशा तला हम जो है रिकैप भी करेंगे, ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبق نمبر 216 آیت نمبر 15 سے 54 سورۃ سبا، لیسن نمبر 216 آیت نمبر 15 to 54 سورۃ سبا، آخری لیسن ہے یہ سورت کا، لفظی ترجمہ دہرائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لسبئن، بے شک تھی سبا کے لیے، فی مسکنہم آیت، ان کے رہنے کی جگہوں میں ایک نشانی، جنتانی دو باغ، این یمین و شمال دائیں طرف اور بائیں طرف، کلو میں رزق ربکم کھاؤ رزق میں سے اپنے رب کے، وشکرو لہو اور شکر کرو اس کا، بلدتن طیبتن بستی ہے پاکیزہ، ورب غفور اور رب ہے بخشنے والا، فاردو بس منہ پھیر لیا انہوں نے، فرسلنا علیہم پھر بھیجا ہم نے ان پر، سیل العریمی بند توڑ کر سیلاب، وبدلناہم اور بدل دیا ہم نے ان کو، بجنتیہم ساتھ ان کے دو باغوں کے، جنتینی دو باغ، ذواتی اکل خمط بد مزہ میوے والے، وعسلن اور جھاؤ یعنی جھاڑ جھنکار جو ہے مطلب کم کوالٹی کے، وشیئ من سدر قلیل اور کچھ بیریاں تھوڑی سی
اور کچھ بیریاں تھوڑی سی
ذالک جزیناہم بما کفروا
ذالک جزیناہم بما کفروا
اور یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کا وَحَلْ نُجَازِي اور نہیں ہم سزا دیتے اِلَّا الْكَفُور
مگر نہ شکرے کو
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ اور بنائی ہم نے ان کے درمیان
وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي
اور درمیان ان بستیوں کے ووکے بارکنا فیہا برکت رکھی ہم نے جن میں قرن ظاہرتن بستیاں سامنے نظر آنے والی وقدرنا فیہا السیر اور مقرر کی ہم نے ان میں آمد و رفت سیرو فیہا لیالش چلو پھرو ان میں راتوں کو وَأَيَّامًا اور دنوں کو آمنین امن میں رہنے والے بن کر فقالوا ربنا پس انہوں نے کہا اے ہمارے رب باعد بین اسفارنا دوری کر درمیان ہمارے سفروں کے وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا انفسهم اپنی جانوں پر فجعلناهم احادیث پھر بنا دیا ہم نے ان کو افسانے
ومزقناهم
اور ہم نے منتشر کر دیا ان کو کل ممزق بالکل ہی منتشر کرنا ان نبی ذالک بے شک اس میں لآیات لکل صبار شکور البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ولقد صدق علیہم اور بے شک سچ کر دکھایا ان پر ابلیس ظنہ ابلیس نے اپنا خیال فتبعوہ بس پیروی کی انہوں نے اس کی الا فریقا من المؤمنین سوائے ایک فریق کے مومنوں میں سے وما کان لہ اور نہیں تھا اس کے لیے علیہم من سلطان ان پر کچھ زور الا لنعلم مگر تاکہ ہم جان لیں من یؤمن بالآخرۃ اس کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر ممن ہوا من خافی شکن اس میں سے جو ہے اس میں شک پر وربک اور تیرا رب علی کل شیء حفیظ ہر چیز پر نگہبان ہے قل ادعوا الذین زعمتم کہہ دو کہ تم بلاؤ ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا لا یملکون مثقال ذرۃ نہیں وہ مالک کسی ذرے کے،
نہیں وہ مالک کسی ذرے کے،
فی السماوات
آسمانوں میں،
ولا فی الارض اور نہ زمین میں، وما لہم فیہما اور نہ ان کے لیے ان دونوں میں، من شرکن کوئی شرکت ہے، وما لہ منہم اور نہیں اس کے لیے ان میں سے، من ظہیر کوئی مددگار، ولا تنفع الشفاعت اور نہیں فائدہ دے گی کوئی سفارش، ان دہو اس کے ہاں، الا لمن عزیزہ مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے، حتی اذا فزیع یہاں تک کہ جب خوف دور کر دیا جائے گا، ان قلوبہم ان کے دلوں سے، قالو وہ کہتے ہیں، ماذا قال ربکم کیا کہا تمہارے رب نے، قالو الحق کہیں گے حق، وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْكَبِيرُ
اور وہ بلند بہت بڑا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ کہہ دیجئے کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو، من السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، قل اللہ کہو اللہ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ اور بے شک ہم یا صرف تم، لَعَلَى هُدًى البتہ ہدایت پر ہیں، او فی دلال مبین یا کھلی گمراہی میں، قل لا تسألون کہہ دیجئے نہ تم سے سوال ہوگا، اما اجرمنا اس کے بارے میں جو ہم جرم کرتے ہیں، ولا نسألو اور نہ ہم سے سوال ہوگا، اما تعملون اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو، قل یجمع بیننا کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب، مطلب یہ کہ ہم سب کو جمع کرے گا، ثم یفتح پھر وہ فیصلہ کرے گا، بیننا بالحق ہمارے درمیان حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا صاحب علم ہے، قل ارونی الذین کہہ دیجئے دکھاؤ مجھے وہ لوگ جن کو، الحق تم بھی ملا رکھا ہے تم نے اس کے ساتھ، شریک کلا ہرگز نہیں، بل بلکہ هو اللہ العزیز الحکیم وہی اللہ غالب حکمت والا ہے، وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو، الا کافتا للناس مگر تمام لوگوں کے لیے، بشیرم و نذیرا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی بنا کر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ویقولون متى هذا الوعد, اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ. ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. قل لکم میعاد, کہہ دو تمہارے لیے ایک وعدہ ہے. یوم لا تستاخرون عنہ, ایک دن کا نہیں تم پیچھے رہو گے اس سے. ساعتن, ایک گھڑی. ولا تستقدمون, اور نہ آگے بڑھو گے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں. لن نؤمن بهذا القرآن, ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے اس قرآن پر. ولا بالذی بین یدیہ, اور نہ اس پر جو اس سے پہلے. ولو ترى اذ الظالمون, اور کاش تم دیکھو جب ظالم. موقوفون عند ربهم, کھڑے ہوں گے سامنے اپنے رب کے. یرجع بعضهم الى بعض القول, لوٹائے گا ان کا ایک دوسری طرف بات. قول الذین استضعفوا, کہیں گے وہ لوگ جو کمزور رہ گئے. الذین استکبروا, ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے. لولا انتم, اگر نہ ہوتے تم. لکنا مؤمنین, تو ہوتے ہم مومن. قال الذین استکبروا, کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے. للذین استضعفوا, ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے. انحن صددناکم, کیا ہم نے روکا تھا تم کو. عن الہدا, ہدایت سے. بعد اس جاءکم, بعد اس کے کہ وہ آ گئی تمہارے پاس. بل کنتم مجرمین, بلکہ تم تھے ہی مجرم. وقال الذین استضعفوا, اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنائے گئے. للذین استکبروا, ان لوگوں کو جو بڑے بنے تھے. بل مکر اللیل والنہاری, بلکہ چالیں رات اور دن کی. اس تامروننا, جب تم ہمیں حکم دیتے تھے. ان نکفر باللہ, کہ ہم کفر کریں اللہ کا. ونجعل له اندادا, اور ہم بنائیں اس کے شریک. واسر الندامتا, اور وہ چھپائیں گے شرمندگی. لما رعوا العذاب, جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا, اور ڈال دیں گے ہم توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا. هل يجزون الا ما كانوا يعملون,
نہیں ان کو بدلہ دیا جائے گا مگر اسی کا جب وہ تھے عمل کرتے.
وما ارسلنا في قريه
اور
نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا الا قال مترفوها مگر کہا اس کے دولت مندوں نے انا بما ارسلتم بے شک ہم اس چیز سے کہ تم بھیجے گئے ہو بھی جس کے ساتھ کافرون کفر کرنے والے ہیں قالوا نحن اکثر اموالا و اولادا اور انہوں نے کہا ہم بہت زیادہ ہیں مال اور اولاد میں وما نحن بمعذبین اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والوں میں قل ان ربی کہہ بے شک میرا رب یب سطر رزق فراخ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے ولیکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے وما اموالکم اور نہیں تمہارے مال ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولادیں بلتی تقربکم وہ جو کہ مقرب بنا دے تم کو ان دنا ہمارے پاس زلفا درجے میں یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تمہیں ہمارے قریب کر دے الا من آمن وعمل صالحا مگر جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک فاولائک لہم جزاء الضعف بس یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بدلہ ہے دگنا بما عملوا اس کے باعث جو انہوں نے عمل کیے وہم فی الغرفات آمنون اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہنے والے ہیں والذین یسعون اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں معجزین ہرانے والے بن کر اولئک یہی لوگ ہیں فی العذاب محضرون عذاب میں حاضر کیے جائیں گے قل ان ربی کہہ دیجئے بے شک میرا رب یبسط الرزق فراخ کرتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے ویقدر لہ اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے وما انفقتم اور جو کچھ تم خرچ کرو گے من شیئن کوئی بھی چیز فہو یخلفہ بس وہ اس کے عوض دے گا وہو خیر الرازقین اور وہ سب سے بہتر ہے رزق دینے والا ویوم یکشرہم جمیعا
جس دن وہ جمع کرے گا سب کو،
جس دن وہ جمع کرے گا سب کو،
ثم یقول للملائکتی،
ثم یقول للملائکتی،
پھر فرمائے گا فرشتوں سے،
پھر فرمائے گا فرشتوں سے،
اہا اولائی،
اہا اولائی،
کیا یہ لوگ،
کیا یہ لوگ،
ایاکم،
ایاکم،
تم کو،
تم کو،
کانو یعبدون،
کانو یعبدون،
تھے پوچھتے،
تھے پوچھتے،
قالوا سبحانک،
قالوا سبحانک،
وہ کہیں گے پاک ہے تو،
وہ کہیں گے پاک ہے تو،
انت ولینا،
انت ولینا،
تو ہی ہمارا دوست ہے،
تو ہی ہمارا دوست ہے،
من دونہم،
من دونہم،
ان کے سوا،
ان کے سوا،
بل کانو یعبدون،
بل کانو یعبدون،
بلکہ وہ تھے عبادت کرتے،
بلکہ وہ تھے عبادت کرتے،
الجن،
الجن،
جنوں کی،
جنوں کی،
اکثرهم بهم مؤمنون،
اکثرهم بهم مؤمنون،
ان کے اکثر ان کو مانتے ہیں،
ان کے اکثر ان کو مانتے ہیں،
فالیوم لا یملک،
بس
آج کے دن نہیں اختیار رکھتا،
بس آج کے دن نہیں اختیار رکھتا،
بعدکم لباد نفع ولا ضر،
بعدکم لباد نفع ولا ضر،
تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کے لیے نفع اور نہ نقصان کا،
تم میں سے کوئی ایک کسی کے لیے نفع اور نہ نقصان کا،
ونقول للذين ظلموا،
ونقول للذين ظلموا،
اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا،
اور ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا،
ذوقوا عذاب النار،
ذوقوا عذاب النار،
مزہ چکھو آگ کے عذاب کا،
مزہ چکھو آگ کے عذاب کا،
التی کنتم بها،
التی کنتم بها،
وہ جو تھے تم اس کو،
وہ جو تھے تم اس کو،
تکذبون،
تکذبون،
جھٹلاتے،
جھٹلاتے،
وإذا تتلى عليهم آياتنا،
وإذا تتلى عليهم آياتنا،
اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں،
اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں،
بینات،
بینات،
روشن،
روشن،
قالوا ما هذا،
قالوا ما هذا،
کہتے نہیں ہے یہ،
کہتے نہیں ہے یہ،
الا رجل،
الا رجل،
مگر ایک شخص،
مگر ایک شخص،
یرید،
یرید،
چاہتا ہے،
چاہتا ہے،
ان یصدکم،
ان یصدکم،
کہ وہ روک دے تم کو،
کہ وہ روک دے تم کو،
اما کانا،
اما کانا،
ان چیزوں سے جن کی تھے،
ان چیزوں سے جن کی تھے،
یعبدو آباؤکم،
یعبدو،
عبادت کرتے تمہارے باپ دادا،
عبادت کرتے تمہارے باپ دادا،
وقالوا ما هذا،
وقالوا ما هذا،
اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ،
اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ،
الا افکم مفترا،
الا افکم مفترا،
مگر جھوٹ بنا لیا گیا،
مگر جھوٹ بنا لیا گیا،
وقال الذين كفروا،
وقال الذين كفروا،
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا،
اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا،
للحق،
للحق،
حق کو،
حق کو،
لما جاءهم،
لما جاءهم،
جب آیا ان کے پاس،
جب آیا ان کے پاس،
ان هذا،
ان هذا،
نہیں یہ،
نہیں یہ،
الا سحر مبین،
الا سحر مبین،
مگر جادو کھلا،
مگر جادو کھلا،
وما آتیناهم،
وما آتیناهم،
اور نہیں دی ہم نے ان کو،
اور نہیں دی ہم نے ان کو،
من کتب،
من کتب،
کوئی کتابیں،
کوئی کتابیں،
یدرسونہا،
یدرسونہا،
یہ پڑھتے ہوں ان کو،
یہ پڑھتے ہوں ان کو،
وما ارسلنا الیہم،
وما ارسلنا الیہم،
اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف،
اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف،
قبلک من نذیر،
قبلک من نذیر،
آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا،
آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا،
وکذب الذین من قبلہم،
وکذب الذین من قبلہم،
اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے،
اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے،
وما بلغوا،
وما بلغوا،
اور نہیں یہ پہنچے،
اور
مشارہ
دسویں حصے کو
ما آتیناہم جو دیا ہم نے ان کو
فکذبوا رسلی
اور جھٹلایا انہوں نے میرے رسولوں کو فکیف کان نکیر تو کیسا ہوا میرا عذاب قل انما
کہہ دیجئے صرف
اعذکم میں نصیحت کرتا ہوں تم کو بواحدتن
ایک بات کی
ان تقوموا کہ تم کھڑے ہو جاؤ للہ اللہ کے لیے مسنا دو
وفرادا
اور اکیلے اکیلے
ثم تتفکروا پھر تم غور کرو
ما بصاحبکم نہیں ہے تمہارے صاحب کو من جنتن
کوئی جنون
ان ہوا الا
نہیں وہ مگر
نذیر لکم
ڈرانے والا تمہارے لیے
بین یدی عذاب شدید آنے سے پہلے سخت عذاب کے قل ما سألتکم کہہ دیجئے جو مانگا ہو میں نے تم سے من اجرن
کوئی صلہ
فہو لکم
تو وہ تمہارے ہی لیے ہے
ان اجریہ
نہیں میرا صلہ
الا علی اللہ
مگر اللہ پر
وہو علی کل شیء شہید
اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے
قل ان ربی
کہہ دیجئے بے شک میرا رب
یکذب بالحق
اوپر سے اتارتا ہے حق کو
علام الغیوب
جاننے والا غیب کی باتوں کو
قل جاء الحق
کہہ دیجئے آ گیا حق
وما یبدی الباطل اور نہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے باطل
وما یعیدو
اور نہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے
قل ان دللتو
کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو جاؤں
فانما ادل علی نفسی
تو بے شک میری گمراہی میری جان پر ہے
وَإِنِحْتَدَيْتُ
اور اگر میں ہدایت پر ہوں
فَبِمَا
يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو اس وجہ سے کہ وہی بھیجتا ہے میری طرف میرا رب
اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ
بے شک وہ سننے والا قریب ہے
ولو ترا
اور کاش تم دیکھو
اس فضیو
جب وہ گھبرا جائیں گے
فلا فوتا
پس نہیں بچ سکیں گے
وہ
اخذو اور پکڑ لیے جائیں گے
من مکان قریب
قریب کی جگہ سے
وقالو
اور وہ کہیں گے
آمنا بھی
ہم ایمان لائے اس پر
وَأَنَّا لَهُمْ
اور کس طرح ہے ان کے لیے
التناوش
پکڑنا من مکان بعید دور کی جگہ سے، وقد کفروا بہ اور بے شک انہوں نے کفر کیا ساتھ اس کے، من قبل اس سے پہلے، ویقذفون بالغیب اور تیر چلاتے ہیں بن دیکھے، من مکان بعید دور کی جگہ سے، وحیل بینہم اور پردہ حائل کر دیا ان کے درمیان، وبین ما یشتہون اور درمیان جو وہ چاہتے تھے، یعنی ان کی اور ان کی خواہشوں کے بیچ میں پردہ ڈال دیا، کما فویلا جس طرح کے کیا گیا، بیشیائیہم ان کے ہم جنسوں کے ساتھ، من قبلو ان سے پہلے، انہم کانو بے شک تھے وہ، فی شکم مریب الجھن میں ڈالنے والے شک میں. بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا وإذا تتلى عليهم عنهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما صاحبكم إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 216 آیت نمبر 15-54 سورۃ سبا لیسن نمبر 216 آیت نمبر 15-54 سورۃ سبا تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 15 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی کیسی تھی وہ نشانی جنتانی دو باغات تھے کہاں تھے وہ این یمین و شمال دائیں طرف اور بائیں طرف یعنی ایک دائیں طرف تھا اور دوسرا بائیں طرف تھا کہا کیا ان باغات کو دینے کے بعد ان کو کلو مر رزقی ربکم واشکروا لہ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو کیسا تھا ان کا گھر بلدتن طیبتن ورب غفور اتنا پاکیزہ شہر اور ایسا رب غفور کتنا خوبصورت انداز ہے کہ اتنا کچھ دینے والا رب اور اتنی پیاری نعمتیں دیتا ہے کیا ہوا تھا اس کا تذکرہ آگے ہوگا تھوڑی سی بات ہم ان پہلی آیات پہ کریں گے پہلی بات ہے کہ یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورت سبا ہے سبا نام سے اس کو منسوب کیا گیا اور اس پہ ایک بستی تھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دیں اور اس کے باوجود وہ نافرمانیوں پہ نہیں پڑے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا بہترین شکر کیا. اے ملو اعلی داؤد شکرا میں ہم یہ بات دیکھ چکے. اب آگے دوسری ایک کہانی ہے، تصویر کا دوسرا رخ ہے، اور وہ کیا کہ جب لوگ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ جب لوگ ناقدری کرتے ہیں تو اس کے جواب میں کیا حالات ہوتے ہیں. اس پہ قوم سبا کی کہانی ہے. سبا کا لفظ یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب تھا. پیچھے ہم سورت نمل میں ملکہ سبا یعنی بلقیس کا قصہ پڑھ چکے حضرت سلیمان کے دور میں، اسی دور کا ایک حال ہے. تبا تا با عین تبا وہاں کے بادشاہوں کو کہا کرتے تھے، تبایہ اس کی جمع ہے، تبابیہ. یہ کون سی قوم تھی؟ اس پہ بہت سارے مختلف اقوال ملتے ہیں جس سے ہمیں عمل کی کوئی رہنمائی تو نہیں ملے گی، لیکن یہ چیز مل جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی بستی اور قوم تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت ساری نعمتیں ان کو دی ہوئی تھی، رزق کے، مال کے، آرام کے، آسائش کے اسباب تھے. ایک خاص حد تک تو لوگ اللہ کے دین پہ، توحید پہ، اس کے حکموں پہ جمے رہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر ان میں عیش و عشرت کی وجہ سے بے دینی پھیلی، غفلت ہونے لگی. جب اللہ سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے 13 پروفٹس، 13 نبی یکے بعد دیگرے ان کے پاس بھیجے، جنہوں نے ان کو راہ پھیلانے کی کوشش کی، لیکن یہ دولت کے نشے میں اتنے چور ہو چکے تھے کہ انہوں نے نبیوں کی بات پہ کان تک نہ تھرا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سیلاب اس بستی میں بھیجا جس سے ان کے شہر اور باغات سب ویران اور برباد ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا جس کا قرآن میں ذکر ہے، یہ کس کا نام ہے؟ کیا کسی مرد کا یا عورت کا یا زمین کے کسی حصے کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، 6 یمن میں آباد رہے اور 4 ملک شام میں چلے گئے. پھر آپ نے ان کے نام بھی بتائے، ہمیں ضرورت نہیں ان ناموں کو یاد رکھنے کی. کہتے ہیں کہ یہ 10 بیٹے سبا کے سلبی اور بالواسطہ بیٹے نہیں تھے، بلکہ اس کی دوسری، تیسری، چوتھی نسل میں ہوئے، پھر اسی سے قبیلے بنے. کچھ شام میں چلے گئے، کچھ لے گئے. اور سبا نام کا تھا، اس کا اصل نام عبد شمس تھا، سورج کا بیٹا کہہ لیں آپ، سورج کا بندہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر اس بستی کو سبا کہا جانے لگا. کہتے ہیں کہ اس شخص نے بھی اپنے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی، اور اس نے کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اور تمنا کی اپنے ایک شعر میں کہ کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا، ان کی مدد کرتا اور اپنی قوم کو ان پر ایمان لانے کی دعوت دیتا. تو بہرحال اس قوم کا حال تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا. اور قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، جس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. پیچھے ہم پڑھ چکے نا، فترہ رک گیا تھا وحی کا سلسلہ. تو اس قوم کے اوپر جو حالات ہوئے انتہائی قابل عبرت ہیں، ہر انسان بغیر کسی دوسرے کے بتائے خود بھی اس میں سے عبرت لے سکتا ہے، شرط ہے کہ وہ عبرت لینے کے لیے. اس شخص نے سب سے پہلے جنگ میں لوگوں کو قیدی بنانے کا رواج ڈالا تھا، سبا سبا، اسی لیے بھی اس کو سبا کہتے تھے. اور یمن کا اکثر حصہ جو اس ملک کے ارد گرد ہے وہ پتھریلا ہے، کوئی دریا نہیں، بارش کا پانی اونلی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کو پانی ملتا ہے اور لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک اس قسم کا بند بندھا تھا جس کی اب کچھ چیزیں ہم آگے دیکھیں گے. اس آیت کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ہے قلو میر رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر. دو لفظوں میں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا اسلام کھانے پینے سے روکتا ہے، نہیں، کھاؤ لیکن واشکروا لہ. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سورت بقرہ میں، سورت آل عمران میں اور کئی سورتوں میں کہ رزق اور شکر کا گہرا تعلق ہے. کچھ بھی کھائیے لیکن اللہ کی بات مانتے جائیں. بدتن طیبتن، کتنا پاکیزہ شہر تھا، کتنا خوبصورت شہر تھا. وربن غفور، اور رب بھی ایسا جو بخشنے کے لیے تیار ہے. یعنی اہل سبا تمہاری خوش بختی کا کیا ٹھکانا، جس رب نے اتنا کچھ دیا، سب کچھ بنا کے پیدا کر کے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، اس نے اتنی نعمتیں دی اور کھاؤ، بس شکر میں سستی نہ کرنا. جتنا شکر کرو گے اتنا تمہیں دے گا. کتنے خوش قسمت ہو، اتنا پیارا تمہیں ملک ملا، مٹی، پانی، زرخیزی، باغ پھل پھول ہوائیں اتنی خوبصورت کہ دل خوش ہو جائے. کہتے ہیں کہ مچھر اور مکھی وغیرہ کا وہاں نام نہیں تھا. اگر کوئی باہر کے ملک سے آ جاتا جس کے پاس جوئیں یا کوئی ایسی گندے چیزیں ہوتی تو اس شہر میں آتے ہی مر جاتے. اور اس ملک کی آبپاشی یعنی پانی سے سیراب کرنے کا نظام کتنا زبردست تھا. کہتے ہیں کہ ایک ڈیم بنایا تھا جس کا تذکرہ اب آگے آنے لگے, ہم اس آیت کو پڑھ کے پھر تھوڑی مزید کریں گے. سب کچھ رب نے دیا, نعمتوں کی قدر کرنے کی دعوت دی, لیکن ہوا کیا, فاردو, پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اللہ کی نعمتوں سے اور شکر سے, اور اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے جو پیغام آتا تھا اس سے انہوں نے منہ پھیر لیا. ہوا کیا اس کا انجام, فرسلنا علیہم سیل العریمی, پھر ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب بھیج دیا. سیل تو وہی لفظ ہے جس کو سیلاب کہتے ہیں آج کے دور میں, ہم پانی کے اوپر جو چیزیں بہتی آتی ہیں اس کے طرف اشارہ ہوتا ہے. اور عریمی کا لفظ جو ہے سد کے معنوں میں آتا ہے, دیوار, بند, یا آج کے دور میں آپ ڈیم کہیں گے اس لفظ کو. حضرت ابن عباس کہتے ہیں عریمی کا معنی یہاں سد یعنی بند کے باندھنے کے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ بند کیسا تھا, ان کے پاس جو شہر تھا اس کا نام تھا معارب, قوم سبا وہاں آباد تھی, دو پہاڑوں کے درمیان کی یہ وادی تھی, اور پانی جب بھی آتا تھا تو سیلابوں کی زد میں یہ شہر آ جاتا. چنانچہ ملکہ بلقیس نے ایک ڈیم بنوایا یہاں, اتنا زبردست اور مضبوط ڈیم تھا اس دور میں بھی کہ پانی اس پہ اثر نہیں کرتا تھا. کہتے اس کے تین سٹیپس تھے, جب پانی بہت جوش میں آتا بن کے اندر تو اوپر کا دروازہ کھول کے زمینوں کو سیراب کرتے, تھوڑا سا پانی جب کم ہوتا تو مڈل ڈور کھول دیتے, اور جب بالکل ہی خشکی اور تھوڑا سا پانی رہتا تو نیچے کا دروازہ کھولتے, اور اس طرح ان کی فصلیں اور زمینیں جو تھی سیراب رہتی. پانی کے 12 راستے انہوں نے بنائے ہوئے تھے, اور اس سے 12 نہریں شہر کے مختلف طرفوں میں جاتی, اور بہت ہی آرگنائز قسم کا نظام تھا. اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جنتین کے ذریعے سے کیا کہ دو باغ تھے, دو سے مراد ہے کہ دائیں بھی باغ تھے اور بائیں بھی باغ تھے, ہر طرف سبزہ ہریالی سب کچھ تھی, اتنا کچھ تھا, لیکن انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ بند ٹوٹ گیا. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْن, پھر ہم نے ان کے ان دو باغوں کے بدلے میں دو باغ دے دیے. کیسے, زواتی اکلن خمتن, جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے, وَأَسْلِن, اور جھاؤ کے بوٹے, وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل, اور چند بیری کے درخت تھے. یہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی چیزوں کے بدلے میں بری چیزیں ان کو دے دی. چند نئے لفظ ہیں آپ دیکھ لیجئے, زواتی کیا ہے, ہمیشہ ہم لفظ پڑھتے ہیں زو فضلن, اور نس اس کا آتا ہے ذاتا, تو یہ زواتی تثنیہ بنا زوات سے, تھوڑا سا مشکل ہے, بعد میں کبھی آپ کو سمجھ آیا تو آئے گا. زواتی ٹھیک ہے, دو تھے, زو مطلب والے, جیسے کہتے زو نصیب زو حرز نظیم, تو اسی کے خاندان کی یہ کوئی ایک قسم لگتی ہے. ٹھیک ہے, اکل پھل کو کہتے ہیں, کھانے والا حصہ جو کسی بھی درخت کا ہوتا ہے. خمتن کہتے ہیں درخت کی ایک ایسی چیز کہ جس کا یعنی حصہ کھانے کے قابل نہ ہو, یعنی زواتی اکلن خمتن, ترش اور کڑوے پھل, بالکل جس کے اندر کوئی کھانے پینے کے قابل چیز نہیں تھی, وہ پھل جو ترشرو یا کڑوا ہو, یہ ہے خمتن. ابو ویدا کہتے ہیں ہر ایسا درخت جو خاردار بھی ہو اور کڑوا بھی ہو, یعنی کانٹے بھی ہوں اور وہ کھو بھی کڑوا, اس کو خمت کہتے ہیں. اور اصل یہ کیا ہے, جس کو اردو میں جھو کہتے ہیں, جڑی بوٹیاں, کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی حصہ, ببول اور کیکر کے درختوں کی طرح, اور اس کا پھل اکثر بکریوں کو کھلایا جاتا ہے. اور سدر بیری کو کہتے ہیں, بیری دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو وہ جو باغوں میں لگائی جاتی ہے بہت آرگنائز طریقے سے, پھل میٹھا ہوتا ہے اس کا, درختوں میں کانٹے بھی کم ہیں, پھل بھی زیادہ ہوتا ہے. دوسری قسم کی بیری جو ہوتی ہے وہ جنگلوں میں خود ہی اگتی ہے, جنگلی بیری کہتے ہیں, کانٹے بھی ہوتے ہیں, پھل بھی کم ہوتا ہے اور کھٹی بھی ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے میٹھے پھلوں کی بجائے ان کے لیے کڑوے اور جھاؤ والے پھل کر دیے. یہ سارا ہوا کیسے, اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طریقے سے نعمتوں کی ناشکری ہوئے قوموں کو بلدت طیبہ کی بجائے اس طرح کے اجڑے ہوئے دیاروں میں بدل دیتا ہے. اس کے بارے میں حضرت ابن عباس اور کچھ اور لوگوں کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کیا تو سد معارف یعنی وہ ڈیم کی جو دیوار تھی اس کو توڑنے کا ارادہ کیا تو اس پانی پر اندھے چوہے مسلط کر دیے اور ان چوہوں نے وہ جو دیواریں ان کی بنی ہوئی تھی اس کو کھوکھلا کر دیا. پیچھے دیمک کی بات پڑی, یہاں چوہوں کی بات آ رہی ہے. پانی کے بہاؤ نے اس کچی دیوار کو توڑا اور اس طرح پورے شہر میں پانی پھیل گیا. کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں یہ بات زبان زدے عام ہو چکی تھی, کبھی بھی کسی قوم پر تباہی کا تذکرہ کرتے تو قوم سبا کی بات کرتے کہ جیسے ان پر سبات آئی تھی. وہاں بھی ممبا کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں سے یہ بات روایت در روایت چلتی آ رہی تھی کہ اس بند کی خرابی چوہوں کے ذریعے ہوگی, یعنی ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا. چنانچہ لوگوں نے کچھ چوہے دیکھے اس بند کے قریب تو وہاں بلیاں چھوڑ دی, بلیاں پالنی شروع کی کہ ان چوہوں کو کھا لیں گی. انسان تو اپنی کوششیں کرتا ہے نا, لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا تو چوہے جو تھے وہ بلیوں پر غالب ہو گئے. کہ وہ اتنے بڑے بڑے تھے, کوئی اللہ کے حکموں پہ رک سکتا ہے؟ ادھر مچھلیاں پکڑنے والے بندر بنائے گئے, عذر کر لیں تعویلات کر لیں, اللہ کی ذات کس طرح کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ جو لوگ بڑے دور اندیش تھے انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ چوہے آئے تو ان کو سوچنے لگ گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے, تو وہ ان علاقوں سے ذرا تھوڑا دور نکل گئے, لیکن ہوتے ہوتے سب ڈوب کے رہ گئے. وَبَدَّلْنَاهُمْ. آج ہم بھی ذرا دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو ہمیں جہاں بھی کل تک بہت ہی زیادہ خوشحالیاں تھی, آج اگر ہمیں وہاں اس طرح کی چیزیں دکھیں تو فوراً سوچ لینا چاہیے کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا. اپنے ملکوں کو دیکھیے, دنیا کے مختلف خطوں کو دیکھیے, سب کچھ ہوتے ہوئے آج ہم کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سرکشیاں کر اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. اور یہ ہے اللہ کی سزا جو ایسے موقعوں پہ دوسروں کو دیتا ہے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازَى إِلَّا الْكَفُورَ. اور ہم نے ان کی احسان فراموشی کا یہ ان کو بدلہ دیا, اور بجز احسان فراموشی کے ہم کسے ایسی سزا دیتے ہیں؟ یعنی یہ سزا تم خود ہی بتا دو کہ کس کی ہونی چاہیے, کون سی ایسی قوم ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. پتہ کیا چلا کہ ان نافرمانیوں سے قومیں اللہ کی نعمتوں سے دور ہو جاتی ہیں, اس طریقے سے لوگ پیچھے ہٹتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان سے پھر دور سے دور ہو جاتی ہیں. اور یہ جو لفظ ہے اللہ کفور, کفور مبالغے کا صیغہ ہے, بہت کفر کرنے والا. یعنی ہم بہت زیادہ کفر کرنے والوں کے علاوہ نہیں کسی کو ایسی سزائیں دیتے. اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ آج جتنے ہریکینز یا سیلاب یا آفات ہیں پھر یہ کفور کے نتیجے ہیں. اللہ کو بتائیں, ہم کوئی فتویٰ تو نہیں دے رہے, لیکن سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جہاں بھی اس طرح سے پانی کے عذاب آتے ہیں یہ اللہ کی پکڑ ہے. قوم نوح سے اس کا سلسلہ جو تھا شروع ہوا, اور آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں اس کو آپ کسی نہ کسی اینگل میں دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہوا کیا؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً. اور ہم نے بسا دی ان کے درمیان اور ان کے شہروں کے درمیان جس میں ہم نے قد دی تھی کئی اور بستیاں سرے راہ, ظاہرتاً یعنی مین روڈز پہ, شاہراہوں پہ. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ, اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان میں آنے جانے کی سیر کی, یعنی ان کے اندر ہم نے آنے جانے کی منزلیں مقرر کر دی تھی. اور ان کو کیا کہا؟ سیرو فیہا, سیر کیا کرو, سیر و سیاحت کیا کرو, گھوما پھرا کرو اس میں رات کو, یا او ایامن دن میں, آمینین امن میں. یہ اس عذاب کے آنے سے پہلے کی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شہر ان کو اتنا خوبصورت دیا تھا کہ اس کے اندر مین روڈز کے اوپر ان کے لیے ہر چیز تھی, ان کے لیے جانا آنا بہت آسان تھا, سفر کی منزلیں مقرر کی, کہیں رات کے لیے آرام کرنے کی جگہ تھی, کہیں دن کے لیے, سب سامان راحت ان کے لیے موجود تھے. آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہوٹلز تھے اور یہ ساری چیزیں موجود تھیں, اور لوگ سفر کرتے تھے جب ملک شام کے لیے تو ادھر ادھر سے گزرتے تھے, راستے میں یہ بہت طویل راستہ تھا, اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری چیزیں دی. کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسافر جب سفر کرتا تو دوپہر سے پہلے اس بستی میں آ جاتا تھا, پھر آسانی سے یہاں آرام کرتا, کھاتا پیتا, پھر اس کے بعد ظہر کے بعد جاتا تو وہ سورج کے نکلنے تک اگلی بستی میں پہنچ جاتا. یہی ہے قدر نافی حسیر, یعنی تھوڑے تھوڑے جگہ پہ ہم نے ان کے لیے اسپاٹس بنا دیے, پکنک اسپاٹس تھے, ریسٹنگ پلیس تھی, اور بہت مناسب جگہ تھی. جب آپ سفر کرتے ہیں نا پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ بعض دفعہ ایک اگر آپ پکنک اسپاٹ مس کرتے ہیں تو اگلا 50 میل دور ہے, بیچ میں اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو آپ جا ہی نہیں سکتے. پھر بندہ ایک ایک سائن بورڈ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب کتنا رہ گیا, اب کتنا رہ گیا, اب کہاں نماز پڑھیں, اب کہاں رکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے مناسب جگہ پہ ان کے لیے بریکس رکھے ہوئے تھے کہ یہ وہاں جائیں اور کام کریں. اور یہ قرن ذاخیرتن کئی بستیاں سر, یہ کون سی ہوتی ہیں جو مین روڈز پہ ہوں, جیسے آپ یہاں سے نکلیں تو E6 کے ارد گرد جو چیزیں ہیں وہ قرن ذاخیرتن ہیں, بالکل ہائی وے پہ ہے, کوئی اندر گلیوں میں مڑنا نہیں پڑتا, کچھ ادھر نہیں. اور کہا سیرو فیہا, کھاؤ پیو جاؤ گھومو اپنے کاموں کے لیے نکلو, رات کو چاہو یا دن کو چاہو, ضروری نہیں کہ سفر کے لیے رات کو ہو یا دن کو, ہر وقت امن تھا کیونکہ اس دور میں لوگ راتوں کو سفر کر نہیں پاتے تھے. بس کہتے ہیں کہ ظاہرتن کا معنی ہے یہاں متواصلہ, وصل سے سواد سے ملی ہوئی, یعنی ایک بستی جہاں ختم ہوتی تو اس کے بعد دوسری شروع ہو جاتی, کوئی اس قسم کی خطرے کی بات نہیں تھی. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی 4700 بستیاں تھیں, چھوٹی چھوٹے جیسے اسپاٹس ہیں, ایک ختم ہوا تو دوسرا ختم ہوا تیسرا, ایک سے دوسرا, اور اس طرح بغیر کسی خوف کے وہاں آمنین, کسی کی چوری کا خطرہ نہیں, کچھ نہیں. لیکن ان کو یہ راست نہ آیا, کہنے لگے فقالو, پھر وہ بولے ربنا باعد بین اسفارینا, کہنے لگے رب ہمارے سفر دور دراز کر دے. دیکھے کیسی انسان کی ناشکری کی بات ہے, کہتے تھے ہمیں لانگ ڈرائیو کا شوق ہے, یہ کہ ادھر سے نکلتے ادھر آ جاتے, لیکن ان کا وہ کہ آرام دہ زندگی سے کچھ مدت کے بعد تھک گئے, اکتا گئے, کہنے لگے اللہ ہماری اس مسافتوں کو دور کر, ہم دور دور جائیں لانگ ڈرائیو کریں, پھر ہمیں مشکل ہو, پھر ہم اپنے گھر میں آئیں, ہمیں سکون ہو, یہ جو پڑاؤ ڈالتے ہیں ادھر سے ادھر, اس کے بیچ میں سنسان صحرا آئیں, ویرانے آئیں, پھر دھوپ لگے, گرمی ہو, پیاس لگے, پھر جب گھر جائیں گے تو مزہ آئے گا. باعت بین اسفارینا, اسفار سفر کی جمع, وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, پھر انہوں نے پس ظلم کی اپنے نفسوں پہ, فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, پھر ہم نے ان کو افسانے بنا دیا, بالکل بات نہیں رہ گئی, قصہ پارینا بن گئے, نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے نافرمانیوں کو اپنا وتیرا بنا لیا, فارغ البال تھے, خوشحال تھے, رش کرتے, اللہ کا شکر ادا کرتے, لیکن انہوں نے ناشکری کی اور اپنے آپ کو اس کے دور کرنے کی خواہش کا شکار کیا, جس کی وجہ سے ان کو نکال دیا. آپ کہیں گے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, تو اس کا جواب یہ کہ بنی اسرائیل نے منو سلوا کا بھی تو انکار کیا تھا. یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ بن محنت کے جب ان کو گھر سب کچھ ملتا تھا تو اب اس طرح ان کا بھی یہ حال تھا تو کہنے لگے نہیں ہمیں مشکل ہو. دیکھیے جو کام ہم کرتے نہیں ہیں نا وہ ہمیں بڑا آسان لگتا ہے, دوسرا کرتا ہم کہتے یہ تو ہو جائے گا, یہ ہو کیوں نہیں رہا, بڑا آسان ہے, ذرا کر کے دیکھیں تو سمجھ لگ جائے گی. ہر کام کا یہی حال ہوتا ہے, جب چیزیں سیٹ اپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں سب کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, آپ ڈرائیور ذرا بدلیں تھوڑی دیر میں گاڑی ڈولنے لگتی ہے. ایک عام سا لوگوں کا رویہ زندگی میں یہ کہ جب چیزیں بہت ٹھیک چل رہی, وہ کہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں, تو جب کرنا پڑتا ہے تو وہ کر نہیں پاتے. اس قوم کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اس طرح کی چیزوں میں کر لیا کہ ہم یہ سب کر لیں گے, اور باتیں بن گئے. کس طرح باتیں بن گئے کہ اہل عرب میں محاورہ بن گیا, کہا کرتے تھے لوگ کہ ذہب ایدی سبا, کہ لوگ یوں بکھر گئے جس طرح سبا کی قوم کو مختلف راستوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے پاکستان میں, اس کے بعد سڑکوں کے نشان تک بدل گئے, روڈز بدل گئی, پہاڑ اگر ادھر جا رہے تھے تو ان کا رخ دوسری طرف ہوا. اللہ تو پھر اس طرح ہی چوپٹ کر کے مارتے ہیں نا چیزوں کو کہ پلٹ جائیں. بلکہ یہ گرمیوں میں جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد بھی کچھ اس قسم کی خبریں ملی تھیں کہ بہت سارے راستے بدل گئے اور لوگوں نے درختوں سے اپنے گھروں کو پہچانا, نیچے روڈز راستے بالکل گم چکے تھے. تب دیکھیے کہ جب ایک ٹوسٹ کرتی ہے کوئی چیز گول گھومتی ہے تو اس کے بعد وہ چیز کہاں جا کے رکے اللہ کو پتا ہے. اور اس طرح سے پھر فجعلناہم احادیث, بس ان کی تو باتیں ہی رہ گئیں, یعنی زبان زد عام ہو گئے, لوگ ان کی کہانیاں بیان کرتے, ہائے یہ کیسے بڑے تھے کچھ تھے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اور وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ, اور ہم نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا, توڑ کے رکھ دیا ان کو. پیچھے بھی اس کا لفظ ہے, کیسے جمعیت ٹوٹی کہ جب سیلاب آتا ہے تو لوگ اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں نا, یہاں سے پھر مختلف قبیلے اٹھے تھے. قبیلہ غسان تھا ایک, وہ شام کی طرف چلا گیا, انمار یثرب میں آ گئے جو بعد میں مدینہ کہلایا. اس وقت جب یہ قوم ٹوٹی تھی نا, اس کے بعد مدینہ جو تھا آباد ہوا تھا, یہ بھی آج نوٹ کر لیجئے. مکہ مکرمہ تو آباد ہوا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی وجہ سے. مدینہ کی بستی کب آباد ہوئی تھی؟ جب یہ قوم سبا کے بچے کھچے کچھ لوگ انمار قبیلے کے یثرب میں آ گئے. اسی طرح جزام قبیلہ تہامہ میں چلا گیا اور قبیلہ اس جو تھا یہ عمان میں جا کر آباد ہوا. یہ تفسیر کشاف کی روایت ہے. تو یہ ہے ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا کہ ایک وحدت ٹوٹی, الگ الگ جگہوں میں چلے گئے, جس کو جہاں جگہ ملی اس نے وہاں سر چھپایا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, یقیناً اس میں بہت صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے. ان کی تباہی کی دکھ بھری داستان دوسروں کے لیے صبر اور شکر کا سبق لینے والی ہے, اور عبرت وہی لیں گے کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی. تو آج بھی اگر ہم آج کی دور میں دیکھیے تو کس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا. کہتے ہیں کہ عرب لوگ کہا کرتے تھے تفرقوا ایادی سبا, لوگ اس طرح منتشر ہو گئے جیسے قوم سبا کے لوگ منتشر ہو گئے تھے. آج ہم مسلمان بھی نہیں ہوئے وہ منتشر, آج ہم پاکستانی بھی نہیں منتشر ہوئے. سارے لوگ آہستہ آہستہ اپنا ملک چھوڑنے کی تیاریوں میں کہ جی یہاں حالات بگڑے ہیں چھوڑ دو. ٹھیک کرنے والے تھوڑے, ارادے بھی کوئی نہیں, اور نکل کے بھاگنے والے بہت, اور تنقید کرنے والے سارے. جب سارا برین کسی ملک کا باہر چلا جائے گا تو وہاں تو بھی ٹوٹی سڑکیں رہ جائیں گی, وہاں تو کوئی اس طرح کا گندہ ہوگا نہیں. اس لیے آج کے دور میں مسلمانوں کا جہاد کیا کہ تکلیف کے باوجود, مشکلات کے باوجود جمے رہے, متحد ہوں, اپنی جگہوں کو ٹھیک رکھیں, اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ رکھیں, تاکہ آنے والے دور میں بالکل ہی خالی کھوکھلی زمین نہیں نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور صبار اور شکور آپ دیکھیے مبالغے کے سیگے, آپ نے پیچھے بھی دیکھا اس صورت میں صبر اور شکر کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے. دو واقعہ چل رہے ہیں, ایک شکر گزاریوں کا داؤد اور سلیمان, اور دوسرا نشکریوں کا قوم سبا کی کہانی. اللہ تعالیٰ ان کے اس حال پہ کمنٹ دیتے ہیں, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور بے شک سچ کر دکھایا ان ناشکروں پر شیطان نے اپنا گمان. فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, پس وہ اس کی تابع داری کرنے لگے سوائے مومنوں کے گروہ کے جو حق پر ڈٹا رہا. شیطان کا گمان کیا تھا؟ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی تھی, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ولا تجد اکثرهم شاکرین, یہ گمان تھا کہ اللہ اکثر کو تو شاکر نہیں پائے گا. سچ کر دکھایا. اب دیکھیے کہ شیطان کا گمان کن پہ سچ ہوتا ہے؟ جو شکر اور صبر نہیں کرتے, خوشیوں میں شکر نہیں کرتے, تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتے. اگر ہم اپنی جگہوں پہ جمے رہتے ہیں اور اگر ہم نے وہاں کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اب شکر کر لیں. شکر کریں گے تو جم جائیں گے, اللہ کے حکم سے مشکل چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ٹلتی جائیں گی. صبر اور شکور پہ تھوڑی سی بات پھر کروں گی اس میں, کہ اطاعت پر ثابت قدم رہنے کو اور گناہوں سے پرہیز کرنے کو صبر کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے. یعنی مومن کا معاملہ ہر حال میں یا صبر کا ہوتا ہے یا شکر کا. دو دروازے, عروج اور زوال کے بیچ میں یہی دو رویے قوموں سے مطلوب ہوتے ہیں. اللہ نعمتیں دیں تو شکر کرو, اللہ نعمتیں چھین لے ذرا مشکلات آ جائیں تو اس پہ صبر کرو, ورنہ یاد رکھو شیطان تمہیں دیکھ کے خوش ہوگا کہ دیکھا میں نے نہ کہا تھا کہ یہ تو دنیا میں جائے گا اور فساد پھیلائے گا. ایک فرقہ ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہتا ہے, یہ وہ ہے جس پہ شیطان کا زور نہیں چلتا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ, اور نہیں حاصل تھا شیطان کو ان پر ایسا قابو کہ وہ بے بس ہوں. ہاں مگر إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ, یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے. ممن ہوا منہا فی شکن, اور کون اس کے معاملے میں شک میں مبتلا ہے. وربک علی کل شیء حفیظ, اور اے نبی آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. یہاں پہ کہانی ختم ہوئی تو ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر لیا, ربک آپ کا نبی. کہانی سنانے میں یہ ایک انداز بڑا پیارا ہوتا ہے, جب کہانی سنا رہے ہوتے ہیں اگلا بندہ ہمارے ساتھ ساتھ ذہنی سفر کر رہا ہوتا ہے, لیکن جہاں کہانی ختم تو وہاں ہم سننے والے کو مخاطب کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ پھر ایسا ہوا اور اب آپ کے لیے یہ چیز. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی کے ذریعے ماضی کے لوگوں کی کہانیاں سنا کر عبرت لینے کا مزاج دیا گیا. یہ جو لفظ ہے نا اللہ لینا علما, اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے. اللہ یہاں لاکن کے معنوں میں ہے, لیکن کے معنوں میں اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں, اور نالما اللہ جان لے کیا مطلب اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، لیکن نعلم یہاں نظہیرہ کا معنی ظاہر کریں ہم. نمبر دو نمیزہ، ہم تمیز کر دیں، ممتاز کر دیں. تیسرا نرا کے معنوں میں، ہم دیکھیں گے. یہاں سارے معنی آئیں گے کیونکہ اللہ کا علم تو پہلے ہی تھا، صرف اس نے اس کو ظاہر کیا، اس کو ممتاز کیا اور اس کو دوسروں کو دکھا دیا کہ جو قومیں غلط کام کرتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ یہاں ایسے ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کس طریقے سے چیزوں کو جانتی ہے، جب وہ تھی نہیں، جب ہو رہی ہیں اور جب ہو جاتی ہیں، اللہ کو ہر جگہ پتہ ہے. کیونکہ ربک علی کل شیء حفیظ. اب دیکھیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا، ٹھیک ہے؟ پچھلے 5 سال پہلے کیا کچھ ہوا آج ہم بھول چکے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے؟ صرف ابھی اس وقت جو ہمارے ساتھ ہے. اور ہمیں کیا پتہ جو اس ہال میں جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا بیبی سٹنگ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ باہر نکلیں گے، اخبار پڑھیں گے، ہمیں پتا چل جائے گا آج کیا ہوا ہے. تو ہمارا علم کتنا ہے؟ آج میں سے وہ چیز جو ہمارے سامنے ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارے گھروں میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کل نہیں، آج سے 1000-100 سال بعد کیا ہونا ہے اللہ کو پتا ہے. آج سے 100,000 سال پیچھے کیا ہوا اللہ کو پتا ہے. اور آج پوری دنیا، پورے گلوب، پوری چاروں طرف کیا ہو رہا ہے اللہ کو سب پتا ہے. آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے، کیونکہ زمان اور مکان یہ سب چیزیں ایک رکاوٹ بنتی ہیں، پابندی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ وہ قصہ پورا ہوا جو پیچھے سے داؤد اور سلیمان سے چل رہا تھا، اور ساری باتیں سنا کے اب سورت کے آخر تک مکہ والوں کو توحید سکھائی جا رہی ہے کہ ہوش کرو، آنکھیں کھولو. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پوری سورت کے اندر وہی مضمون ہے جو ہم پیچھے کتنی صورتوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، شرک کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الذین زعمتم، آپ فرمائیے کہ مشرکو جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے، کن کو پکارتے تھے وہ؟ لات، منات، عزا، یعوق، یغوث، نصر. آج بھی کوئی پکارتا ہے کسی کو؟ آج بھی لوگوں کے کرنی والے اور بڑے غوث اور بڑے دستگیر اور ان کے داتا ہیں، جس کو بھی جو جس دور میں پکارتا ہے. اب جتنی اگلی صورتیں آتی جائیں گی اس میں صرف آپ کو اپنے مائنڈ کو ساتھ ساتھ چلانا ہے، کیونکہ وہ ساری باتیں اب آپ کو ازبر ہو چکی ہیں جو ان آیتوں پہ ہم کر چکے ہیں بار بار. اپنا محاسبہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں کہ کہیں میں تو نہیں کسی کو پکارتی، کوئی زندہ کوئی مردہ میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ مجھے مدد دے دے گا. کا ان سب کا حال کیا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ تو ایک ذرے برابر کے بھی مالک نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. کوئی زندہ یا مردہ، کوئی پیر کوئی فقیر زمین کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ آسمانوں میں کر سکتا ہے؟ بارش لا سکتا ہے؟ سمندروں کو روک سکتا ہے؟ تو پھر کسی کو اللہ کے سوا پکاریں کیوں؟ وما لهم فيه ما من شرك، اور نہ ان کا زمین و آسمان میں کچھ حصہ. شرک یہاں شراکت کے معنوں میں، یعنی ان کا کوئی ساجھا، کوئی حصہ، کوئی بھی نہیں. حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بلا شرکت غیر زمین و آسمان کا مالک ہے، اور کسی کے تعاون کی اس کو ضرورت نہیں. یہاں دیکھیے ایک بڑا معروف نظریہ ہے، اس کا رد ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ بنائی تو دنیا اللہ نے ہے، لیکن اس کو چلانے میں، اس کا انتظام چلانے میں بزرگوں کی مدد ہے. نعوذ باللہ. وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ نے بنا تو لیا ہے لیکن اب چلانے میں مددگار ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج کو کسی ایک بزرگ نے بنایا، چاند کو کسی دوسرے نے بنایا، یہ نہیں کہتے لوگ. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اب اس کو چلانے کے اندر اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. وما له منهم من ظهير، اور نہ ہی کوئی اللہ کا مددگار ہے. یعنی ظہیر یہاں ظہر اور ظہیر مددگار کے معنوں میں، پشت پناہی کرنے والا. کہ تم جو بھی کام کرتے ہو ذہن میں رکھو کہ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے قیامت کے میدان کا منظر سامنے رکھ دیا گیا کہ اس دن کوئی بندہ تمہارے کام نہیں آئے گا، تم جو مرضی کرو، اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے. یہاں جو لفظ ہے نا من شرکن، تو من کا جو لفظ ہے نا یہ زائد ہے، شرک بمانی شرکت یعنی حصے دار کے، حصے کیا. ولا تنفع شفاعت عنده الا لمن اذن له، اور نہ نفع دے گی سفارش اس کے ہاں مگر جس کے لیے اس نے اجازت دی ہو. وہ کس کے لیے اجازت دے گا؟ جو سرکش ہوگا؟ نہیں، جس کو وہ چاہے گا کہ وہ بخشے. دیکھیے، جس کو بخشنے کا ارادہ کرے گا اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دے گا، کسی کو کہہ دے گا کہ تم ان کی مدد کر دو، ان کی سفارش کر دو، اور پھر اس کو قبول کر لے گا. الا لمن اذن له، اور یہ موضوع بھی ہم پیچھے تفصیل سے کر چکے. سر عام ڈنکے کی چوٹ پہ کافر کہا کرتے تھے کہ ہماری دیکھنا سفارش ہوگی، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بزرگ ہمارے کام نہیں آئیں گے؟ سب آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی کی کوئی سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی بات نہیں کر سکے گا. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا، حتیٰ کہ جب دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے تو پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربكم، وہ پوچھتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، تو کہہ دیں قال الحق، کہ اس نے حق فرمایا. وہو العلی الکبیر، اور وہ بڑی شان والا اور بہت بڑا ہے. یہاں اشارہ ہے فرشتوں کی طرف بھی جو اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں، اور جب بھی کوئی حکم آتا ہے تو فرشتے اس وقت اتنی دہشت میں آ جاتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایک روایت سناتی ہوں آپ کو صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو سب فرشتے خوشی و خدو سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں، امیجن کرے ذرا، اور مدہوشی چھا جاتی ہے ان پہ. جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ اور ہیبت اور اللہ کا جلال، اس کا اثر تھوڑا کم ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے، ماذا قال ربکم، اس پہ باقی دوسرے کہتے ہیں قال الحق، کہ اس نے جو بتایا وہ حق بتایا. تو فضیہ دل سے گھبراہٹ اور سراسیمگی دور ہو جائے گی کا معنی ہے ادھر. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنہیں اذن شفاعت ملے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہوں گے اور ان کے دل گھبرا رہے ہوں گے کہ دیکھیے آج کیا سلوک کیا جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ پھر ان کو سفارش کا حق دے گا، خوف دور ہوگا، تو پھر اطمینان کے لیے پوچھیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا، تو دوسرے کہیں گے کہ جو فرمایا اس نے حق فرمایا. آپ دیکھیے یہ کوئی چھوٹی سی عدالت نہیں ہے، چار لوگوں میں کسی کو بلا کے کہیں نہ آئیں ذرا مائک پہ بات کریں تو کانپنے لگتا ہے بندہ، حالانکہ سننے والے بھی انسان، کہنے والے، ارینج کرنے والے بھی انسان. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جس کو پکڑیں اور کہیں کہ یہ میرے کام آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے آگے بول دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابن عباس ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، فرشتوں کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آرڈرز تو دیتے ہیں نا، یہ کرو وہ کرو، تو جب یہ حکم ہوتا ہے تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے تسبیح شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کی تسبیح کو سن کر ان کے قریب والے آسمان کے فرشتے تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، پھر ان کی تسبیح کو سن کر اس سے نیچے والے آسمان کے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ اوپر سے لے کے آسمان میں دنیا تک یہ تسبیح شروع ہو جاتی ہے اور سارے فرشتے تسبیح کرتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو عرش کے قریب ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ رب نے کیا فرمایا تھا، تو اسی طرح یہ بات پوچھتے پوچھتے دنیا کے آسمان والوں تک بات جاتی ہے. رب کی عدالت کوئی چھوٹی عدالت نہیں ہے، تیاری کر کے جائیں، پوری پیپر ورک کمپلیٹ کریں، کسی بھی بھروسے پہ نہ رہیں، کوئی آپشنل نہ رکھے، کوئی صرف چانس کی ٹکٹ نہ لے کے جائے، ری کنفرم کر کے جائے، کیونکہ اس دن تو بڑے بڑوں کے چھکے چھوٹ رہے ہوں گے. آج دنیا میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے، کوئی ایک چھوٹا سا کاغذ مانگ لے تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ پھر وہ وقت دیں گے آپ کو، پھر موقع دیں گے، کبھی آپ گھبرائیں گے، کبھی سمجھیں گے، قیامت کے دن سب کچھ ایسے ہی ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو شعور دلاتے ہیں، کچھ چیزیں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی دکھا کر. فرمایا قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ فرمائیے کہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں اور زمین سے. قل اللہ، تو وہ کہیں گے اللہ دیتا ہے، یعنی یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ، کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا یہ سب کچھ. یعنی یہ اب لاجواب کرنے والے دلائل ہے کہ بہت سر کھولتے ہیں نا, بہت بولتے ہیں. ان سے پوچھا رزق کس نے دیا, جواب دیں گے اللہ نے دیا. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ, اور ہم یا تم دونوں میں سے ایک, لَعَلَىٰ هُدًى, ہدایت پر ہے. او فی دلال مبین, اور دوسرا کھلی گمراہی میں. دیکھیے کتنا کلیئر کٹ انداز ہے, بالکل دو ٹوک سٹائل ہے کہ یہ مشرک, یہ اللہ کی خدائی میں دوسروں کو شریک سمجھنے والے, ان سے ذرا کھلے عام جا کے پوچھو کہ رزق کون دیتا ہے, کہیں گے اللہ نے, تو کہا پھر مان جاؤ یا تو انا یا پھر ایاکم, تم یا ہم, ایک یا تو ہدایت پر ہے اور دوسرا گمراہی پر ہے. کتنا بس انداز ہے, اور یہ کون پوچھ سکتا ہے جس کے پاس دلائل ہوں. اللہ کا قرآن اسی لیے دوسرے کچھ لوگوں کو برداشت ہی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں نہیں اس میں باتیں بہت ہوتی ہیں ہماری, ساری چیزیں شاید ہماری خلاف ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توحید اور شرک کا فرق کسی بحث اور مناظرے سے نہیں حل ہوگا, صرف عقل سے پوچھ لو, کھل کے پوچھ لو یہ سب کچھ کیا ہے, بتا دیں گے. اور آپ دیکھیے کہ یہ تبلیغ کا خوبصورت انداز بھی ہے, جہاں آدھے جملے سے بات ہوتی ہو نا پورا بھی نہ بولے, لکھ لیں اپنے پاس کم لفظ بولے تاکہ کم لفظ چھٹلائے جائے, تھوڑی بات کریں تاکہ بندہ تھوڑا بات کر سکے آگے. ہم بعض دفعہ تبلیغ میں اتنی بات پھیلا لیتے ہیں ادھر سے ادھر سے لٹکا کے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے تو اگلے کو بہت دلائل دیے, لیکن ہوتا پتا کہ کسی بھی شخص کو امیجنیشن میں لائیں کہ آپ اس کے سامنے ایک بڑے سے تھال میں ہر طرح کا پھل رکھ دیں یا کھانا رکھ دیں, یہ بھی ہے میٹھا بھی ہے نمکین بھی ہے, جیسے کچھ دعوتوں میں ہوتا ہے بہت کچھ ہے, تو کھڑا ہو کے بندہ سوچ میں مجبور ہوتا ہے کیا لوں اور نہ لوں. اور بعض لوگوں کی تو بھوک ہی مر جاتی اتنی چیزیں اکٹھی دیکھ کر. کبھی کسی کو اتنے دلائل نہ دیں, ایک دلیل دیں پھر خاموش, سوچیں کہ آپ کی بات اس وقت اس کے دماغ میں ہے. جو ہی آپ نے دوسری کہنی ہے وہ پہلی چھوڑ دے گا, پھر بعض دفعہ لوگ جھنجھلاتے ہیں. اس کو ایک اور مینگل سے آپ کو سمجھاتی ہوں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ دکان پہ خریدنے جاتے ہیں نا کوئی چیز, تو کوئی دکاندار ایک کھول پرنٹ, یہ کھول وہ کھول, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں, کچھ خواتین اتنا کچھ دیکھ کے پھر کہتی ہیں اچھا سمجھ نہیں آ رہی, پھر آتے ہیں, پھر نہیں آتی وہ. اور کچھ دکاندار ہوتے ہیں ان کو بہت اچھی سائیکالوجی آتی ہے, وہ پہلے ایک پرنٹ کھولتے ہیں, پہلے وہ پوچھتے ہیں کس سوچ سے آیا ہے, کیسا پسند کرتے ہیں کیا ہے. اور کئی تو اتنے سمجھدار ہوتے ہیں ان کے پہننے میں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, پھر وہ ایک رکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کیسے دیکھ لیں, پھر اٹھاتے ہیں پھر دوسرا رکھتے ہیں, تو بندہ مائنڈ میک اپ کرتا ہے. دلائل کا انبار نہیں لگانا, ایک چھوٹی بات, مرد نازاں پہ کلام دل پرے بے سر, بڑی بڑی باتوں کی بجائے چھوٹا سا جملہ. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس جملے کو لکھ لیں اپنے پاس ایک کوڈ ورڈ کے لیے کہ وہ انا ویاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین. دیکھو بھائی دونوں نہیں ٹھیک ہو سکتے, یہ اس بات کا بھی رد ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں سارے ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, نہیں حق ایک ہے باطل دوسرا ہوتا ہے, حق اور باطل نہیں. یا یہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے, آپ کے یہ کہ آپ کے گرم ٹھنڈا ہے, میرا خیال ہے یہ ٹھنڈا گرم ہے. یہ دوگلی باتیں ڈپلومیٹک ہمارے کلچر میں ویسے بہت چلتا ہے, یہ انڈو پاک کلچر میں, لیکن یہ سنجیدہ نہیں ہے. وقولو قولا سدیدا, سیدھی باتیں کرو. ہمیں بھوک بھی لگی ہوتی ہے ہم کہتے نہیں رہنے دیں, دل بھی چاہ رہا کرنے کو نہیں رہنے دیں, دل میں ہوتا ہے کہ کوئی کہے تو پھر کہے. تو کلیئر بات کریں, تبلیغ میں یہ چیز بہت فائدہ مند ہوتی ہے, اور سیدھی سیدھی باتیں کریں, لوگوں کو ادھر ادھر میں نہ الجھائیں کہ وہ پریشان ہو جائے. پھر آگے بات فرمائی, قل لا تسألون عما جرمنا, اور کہہ دیجئے کہ آپ سے باز پرسنا ہوگی ان جرموں کی جو ہم نے کیے, ولا نسأل عما تعملون, اور نہ ہم سے باز پرس ہوگی کرتوتوں کی, جو کرتے ہو پھر شوق سے کرو, نہ ہم تمہارے لیے پوچھے جائیں گے نہ تم پوچھے جاؤ گے, تم اپنے کاموں پہ رہو ہم اپنے کاموں پہ, ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. لیکن سوچ لو کہ جو آج کر رہے ہو کل وہی کرنا پڑے گا, اب وقت ہے سمجھ لو سوچ لو, وہ حقیقت جو سورج سے بھی زیادہ روشن ہے اس کو سمجھ چکے ہو, تو بچوں کی طرح ہر درمی نہ کرو, ضد نہ کرو, پچھتانا پڑے گا, پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ دن بڑا سخت آنے والا ہے. قل یجمع بیننا ربنا, آپ فرمائیے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا. یوم یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ, اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وہ ذات ایسی ہے کہ جو قیامت کے دن سب کو کھڑا کر کے ہر جھگڑے کا فیصلہ کرے گی, ہر بات کو دیکھے گی, اور اس سے زیادہ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. یہاں لفظ الفتاح کی تو سمجھ آتی ہے, فیصلے کرنے والا. العلیم کیوں آیا؟ اس لیے کہ قیامت کے فیصلے ان کی بنیاد پہ ہوں گے. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. دنیا میں کوئی عدالت میں بیٹھا ہوا جج اچھی نیت کے باوجود ظلم کر سکتا ہے, کیونکہ علم نہیں تھا. اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسی تمام چیزوں سے الگ ہے. اللہ کی ذات کو یہ خوب اچھی طرح پتا ہے کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے, کس کو جہنم میں. پھر ایک اور دلیل, قل, آپ فرمائیے, ارونی الذین الحقتم به شرکاء, مجھے بھی تو دکھاؤ وہ شریک جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے. الحقنا, الحق دیکھیے, الحاق اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا, لاحقا, لام ہا کاف اس کا روٹ ہے, یعنی جن کو تم ساتھ ملاتے ہو, کرنی والے کہتے ہو, اللہ کے فیصلوں میں شریک کہتے ہو, کوئی ہمیں بھی تو ان میں دکھا دو. الحق تم بھی شرکا, جن کو تم نے شریک بنا رکھا اللہ کا, شرکا شریک کی جمع, لیکن کلا, ہرگز نہیں دکھا سکتے, ہے ہی کوئی نہیں. کوئی کہانی بنا بھی رکھی ہے انہوں نے تو وہ بھی نہیں اس سے چل رہی اس وقت. بل هو العزیز الحکیم, بلکہ فقط وہ اللہ ہے جو زبردست اور دانا ہے. مان جو, کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ تعالی کے مقابلے میں پیش کرو. آپ دیکھیے کہ ارونی, تم مجھ کو دکھاؤ, پھر الذین الحق تم بھی, جن کو تم نے ساتھ ملایا, اور تیسرا مفعول شرکا. تین مفعول ہیں اس ایک جملے میں, شدت کا انداز ہے, بس یہ سمجھ لیں. وہ غالب ہے, وہ حکمت والا, تم اس سے نہیں بچو گے, کہاں جاتے ہو, لہذا ضد چھوڑ دو, مان جاؤ اس نبی کو. یہ نبی تمہاری زندگیوں کو مشکل کرنے آیا, یہ آسان کرنے آ گیا. اسی لیے اگلی آیت میں اب توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد رسالت کی باتیں ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. میرا حال ہے سورۃ الاحزاب میں جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ہو گئی, اس کے بعد تو صرف اس آیت کا ترجمہ ہی کافی ہے کہ آپ کو نہیں مانتے تو نہ مانے. آپ کو ہم نے ہر ایک کے لیے بھیجا, کافا کا لفظ آ گیا, مکمل سب کے لیے, فار آل. بشیر اور نذیر کیسے؟ ایک حدیث سنا دیتی ہوں, پہلے بھی پیچھے سنائی ہے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر چھ باتوں میں فضیلت دی گئی. مجھے اس نے جوامع الکلم عطا فرمائے, یعنی تھوڑے الفاظ میں کثیر معنی کو بیان کرنا. اس نے روب سے میری مدد کی, میرے لیے غنیمت کو حلال کیا, میرے لیے تمام روئے زمین مسجد قرار دی گئی, اور طہارت کا ذریعہ بنایا, اور مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا, اور تمام نبیوں کے آخر میں بھیج کر سلسلہ نبوت ختم کیا. تو لہذا یہاں اللہ کے نبی کی بات کر دی گئی, اور عربی زبان میں یہ محاورہ بھی ہے. کافۃ للناس میں لفظ کافہ عربی محاورے میں کسی چیز کے سب کو عام اور شامل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, یعنی کوئی استثناء نہیں ہے, نو ایگزمپشن, کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے. سلسلے پتا کیا چلا کہ آپ سارے لوگوں کے لیے ہیں اور ہمیشہ کے لیے. اور یہ بات ہم پیچھے جان چکے کہ ہر نبی ایک خاص وقت اور ایک جگہ کے لیے آتا تھا, لیکن اللہ کے نبی چونکہ خاتم النبیین ہیں, لہذا آپ کی نبوت اگلی نسلوں تک قیامت تک رہے گی, اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو وہ الگ نبی بن کر نہیں آئیں گے, بلکہ آپ ہی کے ماتوب بن کر آئیں گے. یہاں آپ توحید کے بعد رسالت, اور اب اگلی آیت میں قیامت کی بات ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں, ان آیتوں کے اوپر ٹاپک بھی لکھ سکتے ہیں کہ مکہ والوں کو پہلے توحید سکھائی گئی ان آیات میں, دو واقعات سنائے گئے سورہ سبا میں ہمیں, ایک شکر گزاروں کا اور ایک نہ شکروں کا, پھر اس کے بعد توحید کے دلائل, اور اب ہم نے پڑھ لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے, اور اب معاد. معاد کہتے ہیں دوبارہ جی اٹھنے کو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو تو بتا دو. کون سا وعدہ؟ قیامت کا. جواب دے دو، قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعتا ولا تستقدمون. فرمائیے اے منکرو، تمہارے لیے وعدے کا دن مقرر ہے، نہ تم اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکو گے. یہ ہے اس کا وعدہ. دو لفظوں میں بتا دی، کس کی دلیل دے دی؟ معاد کی. اور اب اگلی آیت میں قرآن، آپ دیکھیں گے ان آیات میں ایمان کے بنیادی فیکٹرز بتائے جا رہے ہیں کہ تمہیں جب موت آنی ہے تم نے رکنا نہیں. انہی چیزوں پہ انکار تھا نا، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، نبی کو رسول نہیں مانتے تھے، حشر نشر کے قائل نہیں تھے، اور چوتھی چیز قرآن. تو وقال الذین کفروا، کفار تو یہ کہتے ہیں لن نؤمن بهذا القرآن، ہم نہیں مان لائیں گے اس قرآن پر، یہ نہیں ہو سکتا. غرور اور تکبر کے مارے کہ یہ کتاب اتنی مشکل اتنی بڑی ہمارے دین کے خلاف، ہم نہیں اس کو مانتے. ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں کو مانیں گے جو اس سے پہلے نازل ہوئی. وہ کون سی تھی؟ تورات اور انجیل. یعنی مکہ والوں نے ان کو بھی نہ مانا، ان کو بھی نہ مانا، کہا اچھا نہ مانو، بس ایک منظر اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھ لو کہ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو. موقوفون، موقوف کی جمع، کئی لفظ سنا یہ حج کے ضمن میں آتا ہے نا، وقوف عرفہ، بالکل وہی لفظ ہے. کھڑے کیے جائیں گے وہ اپنے رب کے پاس. اب یہاں ذرا آپ امیجینیشن میں لائیے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں مانگیں کہ اللہم لا تجعلنا منہم، رب کے سامنے کھڑے ہیں. یرجعوا بعضهم الی بعض من القول، اس وقت ایک دوسرے پر الزام دھرے گا، وہ کہے گا تم نے کیا، وہ کہے گا تم نے کیا. یہ بہت ہی انسانوں کی خطا ہے، ذرا کوئی چیز پیچھے ہوئی تو دوسرے پر الزام ڈالنے لگتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اب یہاں سے آپ ذرا بریکٹ لگا لیں یا انورٹڈ کامرس لگائیں، یقول الذی نستضعفو، کہیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے. کن کو کہیں گے؟ للذین استکبروا، ان سے جو بہت بڑے بنا کرتے تھے. کیا کہیں گے؟ لولا انتم، کاش تم نہ ہوتے، اگر تم نہ ہوتے نا، لکننا مؤمنین، ہم ہوتے ایمان والے. یہ چھوٹوں کا الزام بڑوں پر کہ یہ تم نہ ہوتے تو ہم بڑے خوش تھے، تم نے ایسی اسلام کے خلاف سازشیں کی، قرآن کی آیتوں پہ اعتراض کیے، نبی کا مذاق اڑایا، مسلموں کا مذاق اڑایا، تم ٹیڑے تھے نا تو ہم بھی چل پڑے. اب ذرا دوسروں کا جواب سنیے. قال الذین استکبروا، اور کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے، للذین استضعفوا، ان کمزوروں کو. کیا کہیں گے؟ یہ بہت قابل غور نقطہ ہے. انحن صددناکم عن الہدى، کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے؟ بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ نور ہدایت تمہارے پاس آ گیا. نہیں، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم تھے ہی مجرم. کون کس کی ذمہ داری لے رہا ہے؟ کوئی کسی کی نہیں لے رہا، بڑے چھوٹوں کو، چھوٹے بڑوں کو کہتے ہیں. اب جواب سنیے چھوٹوں کا. وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور بنائے گئے، للذین استکبروا، ان مغروروں سے، یعنی جو ان پہ الزام لگا رہے تھے، بل مکر اللیل والنہار، یعنی بات وہ نہیں ہے جو تم نے کہی ہے، بلکہ تمہارے شب و روز کے مکر و فریب نے ہمیں ہدایت سے باز رکھا. استامروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے سے انکار کریں. ونجعل له اندادا، اور بتوں کو اس کا ہمسر بنائیں. اور ان کا حال کیا ہوگا؟ واسر الندامتا، دل ہی دل میں پچھتائیں گے. کب؟ لما، جب کبھی، راو العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. اور حالات کیا ہوں گے اس وقت ان کے؟ وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم ڈال دیں گے توق ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے، اناق انق کی جمع، اغلال کی جمع. اور آخر میں پوچھا گیا، هل یجزون الا ما کنتم یعملون، بتایا گیا آخر میں، هل یجزون، کیا انہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے، ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے. تو لہذا ایسے لوگ قیامت کے میدان میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اب دیکھیں یہاں تک چار عقائد کی اصلاح ہوئی، توحید، رسالت، معاد دوبارہ اٹھانا، اور قرآن پر ایمان، اور ساتھ ہی قیامت کے دن اس خوش فہمی کو بھی دور کر دیا کہ جو لوگ لے کے بیٹھے ہیں کہ میں تو بس فلاں کا نام لگا کے بچ جاؤں گی، اور میں تو سارا کچھ اس کے کر دوں گی اور فلاں کے کر دوں گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ بچا کے رکھے. یہاں تک ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر اگلی آیتوں میں تھوڑا سا اسی کے ساتھ چیزیں لے کے چلیں گے.
كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ شيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
آگے دیکھیں گے آیت نمبر 34 سے. وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ برملا کہہ دیا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کہ ہم دین کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں. اور کیا کہا اس کے ساتھ مترفین نے؟ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا. اور کہتے ہیں تم کون ہو ہمیں ڈرانے والے, ہمارا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور اولاد بھی. اور رہ گئی بات عذاب کی تو خوب سن لو. وما نحن بمعذبین, اور ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا. یہ وہ جملے ہیں جو ہر دور کے نبیوں کو سننے پڑے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کی باتیں, اللہ کے نبی کو جب دکھ دیتی تھی تو آپ کو تسلی دی گئی کہ غم نہ کریں, یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا. وہ لوگ جو دنیاوی بڑائی کے سحر میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی اللہ کے نبیوں کی بات اچھی نہیں لگتی. آپ دیکھیے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے, ہم سورت الاحزاب کی آخری آیت میں دیکھ چکے. اب ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کرے. لیکن اگر کوئی نادان کسی کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور تکلیف کی بنیاد پہ رسم و رواج کے نام پہ خاندان کی باتوں کو سچا سمجھتے ہوئے غلط کاموں پہ چلا رہتا ہے تو قیامت کے دن اس کے تو کوئی عذر چلیں گے نہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی ضمن میں آ کر یہ وہاں وہی پائے گا جو یہ کرتا تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ امیر لوگوں کا جو طبقہ ہے آرام طلب ہوتا ہے, عیش پسند ہوتا ہے, روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے, کچھ کام روپے سے کروا لیے جاتے ہیں, کچھ روپ سے کروا لیے جاتے ہیں. جہاں سے گزرتے ہیں لوگ ان کے لیے تامن کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی تعریفیں کرتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جب معاشرے میں اپنا اعلیٰ مقام دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کے انڈر آئیں, رسول کی بات مانیں, اس کی باتیں سنیں, لہذا ہم کیوں جائیں. ہماری جس میں عزت کم ہوئی, جس میں ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئیں, آج ہم بڑے ہیں کل ہمیں کسی بڑے کے سامنے چھوٹا ہونا پڑتا ہے, تو لہذا وہ کھڑے نہیں ہوتے. نتیجہ کیا آتا ہے کہ جب بھی حالات کو بدلنے کے لیے کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے کوئی داعی دین کھڑا ہوتا ہے, سب سے زیادہ پریشان یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی اتھارٹیز ہوتی ہیں, اور سب سے بڑا روڑا یہ رکاوٹ یہی لوگ بنتے ہیں جو اپنے عیش اور آرام کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور جب بھی کبھی اصلاح کی یا معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس کو اپنے خلاف ایک دشمنی تصور کرتے ہیں. اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو لوگ تھے, ایک کاروبار میں شریک تھے, پھر ان میں سے ایک یہ جگہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقے یعنی جدہ وغیرہ کی طرف چلا گیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, آپ کی نبوت کا چرچا ہوا. جو ساحلی علاقے میں رہتا تھا اس نے مکی ساتھی کو خط لکھا کہ یہ بتاؤ کہ آج کل تمہارے پاس جس شخص نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا تم لوگوں نے اس کا کوئی اثر لیا ہے؟ اس پر مکی شخص جو تھا جو مکہ میں رہنے والا, اس نے کہا نہیں 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 کوئی نہیں, قریش میں سے کوئی نہیں ان کی باتیں مان رہا. ہاں صرف چند غریب مسکین اور بے حیثیت نکمے قسم کے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے. اس کی یہ بات سن کر وہ شخص جو ساحل کے علاقے میں تھا وہاں سے اپنی تجارت کو چھوڑ چھاڑ کر مکہ آیا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ مجھے اس صاحب کا پتہ بتاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کون ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ ان کو لے گیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات سنی تو کہا اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو اللہ نے بھیجا. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا, تو کہنے لگا کہ میں نے تورات اور انجیل اور کچھ پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے سب سے پہلے ان کو ماننے والے جو لوگ تھے وہ غریب اور فقیر تھے. اس پر کہتے ہیں کہ یہ آیت وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها نازل ہوئی, اور یہ مضمون پیچھے بھی کئی جگہ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں. مثلا سورۃ الشورى آیت 111, انومن لک وتبک الارسلون, کیا ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کی پیروی بہت ہی غریب لوگ کرتے ہیں. سورۃ ہود آیت 27-27, وما نراک تبک الا الذین هم ارازلون بعدی الرش, کہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ آپ کی پیروی کریں مگر وہی لوگ جن کو ہم بہت گھٹیا سمجھتے ہیں. پھر سورۃ الاعراف آیت 75, سورۃ الانعام 53-53 اور اسی طرح 134, سورۃ بنی اسرائیل آیت 16. ان سب میں یہ مضمون دہرایا جا چکا ہے کہ مترف جو ہوتے ہیں وہ بات نہیں مانتے. مترف کا لفظ بھی پیچھے بہت جگہ گزر گیا, ترفا سے ہے, تا روفا اس کا روٹ ہوتا ہے, مترف ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مترف, تو یہ مفعول ہے یعنی جو نعمتوں میں پلا, نعمتوں کی ناز و نعم کی فراوانی, اغنیا مالدار دولت والے یہ سب لوگ ہیں. ان کی غلط فہمی بھی بتا دی گئی کہ وجہ کیا تھی کفر کی, قال نحن اکثر اموالا واولادا, ہم تو تمہیں اپنے سے مال میں اولاد میں زیادہ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس تو اتنا رزق ہے یہ ہے وہ ہے اور تمہارے پاس کیا. یعنی لوگ کسی کی سچائی کو کسی کے مال اور دولت سے پرکھتے ہیں. کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ملے ہوئے مال اور آخرت میں ملنے والے مال میں فرق نہیں کر پاتا, اور بہت بڑا بنیادی فرق ہے دونوں کے اندر, اور وہ کیا کہ دنیا کا مال اسباب اولاد یہ حساب کے لیے, یہ انسان کی آزمائش کے لیے ملے ہیں, اس کے برعکس قیامت کے بعد جو نعمتیں ملنی ہیں یا جو عذاب ملنے ہیں وہ دائمی ہوں گے, وہ یا تو انعام کے طور پر ہوں گے یا سزا کے طور پر ہوں گے. جب موٹیو چینج ہو گیا تو پھر ملنا یا نہ ملنا بالکل برابر ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی غلطی تھی جس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, آپ فرمائیے کہ میرا رب کشادہ کرتا ہے جس کا رزق چاہتا ہے, ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے, لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لوگوں میں سے اکثر اس بات کو جانتے ہی نہیں, وہ علم سے دور ہیں, وہ ان حکمتوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ غلط فہمی صرف کل کے امیر لوگوں کو نہیں تھی بلکہ آج کے دور اور ہر دور کے روشن خیال لوگ, دولت مند لوگ, خدا فراموش لوگوں کا یہی خیال ہے کہ رزق کی کمی بیشی کسی کے ہدایت پہ ہونے یا اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کسوٹی نہیں, یہ کوئی فرقان نہیں کہ کس کو دنیا میں زیادہ ملا کسی کو کم ملا. قیامت کی تعریفوں اور قیامت کی صفات میں جو ایک صفت آتی ہے سورۃ واقعہ کی ابتدائی آیات میں, اذا وقعت الواقعہ رافیت الحافظہ, اونچوں کو نیچا کرنے والی ہے. قیامت کے دن کئی کپڑے پہننے والیاں اسے ننگی ہوں گی, رب آریاتن کاسیاتن. تو لہٰذا کوئی دنیا میں کسی کی دولت کو دے کر اس کے جنتی ہونے کے اور کسی کو غریب دے کر اس کے جہنمی ہونے کے فتوے نہ دے اور نہ اس غلط فہمی میں شکار ہو. اللہ جس کو جتنا دینا چاہے اس کی مرضی ہے. باقی رہ گئی بات یہ مال اور اولاد ان کی حیثیت کتنی کو ہے. فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا, اور یاد رکھو نہ تمہارے اموال اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ہمارا قرب بخش دیں, مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا اسے ہی ہمارا قرب نصیب ہوگا, پس یہی وہ لوگ ہیں فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا سلا ہے ان کے عملوں کا، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مال اور اولاد سے اگر کوئی فائدہ ملنا ہے تو وہ یہی ملنا ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر عمل صالح کیا، اولاد کی نیک تربیت کی، ان کو اچھے برے کا فرق بتایا، ان کو تو اولاد اور مال فائدہ دیں گے لیکن کافر کو فائدہ نہیں دیں گے. ہم یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ پڑھ چکے کہ کافروں کو ان کے مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے، لیکن اس کے برعکس فائدہ ملے گا تو ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو. اور وہ کیا کہ کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوگی. یا ایک بہت بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے، مال اور اولاد ہمیں فائدہ دیں گے قیامت کے دن کے نہیں، یا جنت میں جانے کے بعد ان سے کچھ فائدہ ملتا ہے کہ نہیں، اس کا انحصار ہماری اپنی ایمانی حالت پر ہے. اگر ماں اور باپ کے اپنے اندر ایمان ہوگا نمبر ایک، دوسری بات ہے کوئی کفر یا شرک کی رمق نہیں ہوگی، اور تیسری بات کوئی ایسا فیکٹر یا ایسا کوئی سبب جو اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہو، مثلاً قصب حرام، مثلاً بدعت، مثلاً کوئی کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری، جو بھی ہمیں صحیح احادیث سے ملتے ہیں، اس وقت ہم اس کی لسٹ نہیں کر رہے، صرف ایک اشارتاً بات ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے اپنے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن رہی ہو. مثلاً بے نمازی، بچے کو اپنے حافظ قرآن بنا دیا اور ماں یا باپ نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ان ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا؟ کسی کے پاس چابیاں نہیں ہیں جنت کی. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ من آمن وعمل صالحا. بہت سارے اولادوں کے لیے نیکیوں کی تمنا رکھنے والے خود بیسک سے بھی دور ہوتے ہیں، توفیق نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا. ہاں باللتی تقربکم عندنا زلفا، اللہ کے ہاں قرب یہ چیزیں کب دیں گی؟ جب کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوگی. یہ ایک کنڈیشن یا ایک شرط سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ صلاحیت ہو، پھر اولاد اور مال فائدہ دیں گے. مثلا ایک جاب کی آپشن ہے اور بہت سارے لوگ اس کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں، کینڈیڈیٹس بہت سارے ہیں، کوئی ماسٹر کر چکا ہوگا، کسی کوئی انڈر ماسٹر ہوگا، کوئی کام کوئی زیادہ، کسی نے 90% لیے ہوں گے، کسی نے 80، کسی نے 50%. اب ان 2, 4, 6 لوگوں میں سے کسی ایک شخص کی سفارش آ جاتی ہے، کوئی بھی شہر کا بڑا شخص فون کر دیتا ہے کہ اس کو ذرا جاب دے دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی سفارش کام آ جائے. کہیں گے اچھا جی آپ نے فون کر دیا، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. لیکن بالفرض اسی جاب کے لیے ایک ایسی اپلیکیشن آتی ہے جس شخص نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، کیا اس میٹرک نہ کیے ہوئے شخص کی سفارش کوئی کرے تو کیا اس کو وہ جاب مل جانی چاہیے؟ اور کوئی دے گا تو کیا یہ گورکھ دھندا نہیں ہوگا؟ جب غیر اہل لوگوں کے ذمے امانتیں دے دی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا، جب نہ اہل لوگ ذمہ داریوں پہ فائز کر دیے جائیں تو بس پھر قیامت ہی آئے گی، اور اس وقت کچھ حالات اسی قسم کے دکھتے ہیں. تو لہٰذا کچھ افادیت ہو. بعض چیزیں جس وقت میرے ذہن میں اس کا حوالہ نہیں، نہ میں نے آج کل اس کو کہیں پڑھا، لیکن بہت پہلے سے یہ حدیث کئی جگہ سنی اور کوٹ کی گئی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا شخص جس سے کوئی فائدہ لیا جا سکتا ہے وہ نیک ہوگا، اس کو لائیں گے، جنت مل جائے گی، اس کے بعد اس کی ماں یا اس کا باپ جو ہے جس کو بھی ارادہ کیا جا رہا ہے بخشنے کا، اس کی طرف نظر ڈالی جائے گی، تو وہاں تو کچھ بیس بھی نہیں تھی، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب معاملات سلجھ گئے تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن یا اس عالم یا فلاں جو بھی شہید کوئی بھی کسی طرح کی صلاحیت رکھتا تھا اس کو بلوائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ اس کی ماں یا اس کے باپ کو جہنم سے نکال کے لاؤ، اور اسے کہیں گے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، اگر تم کہو اس کی سفارش کرو تو ان کو جنت مل جائے گی. تو اس وقت وہ بچہ یا جو بھی ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو بڑی خوبصورت تھی، کیونکہ جہنم کے عذابوں نے اس عورت کی شکل و صورت بدل دی ہوگی یا اس مرد کی. وہ کہیں گے نہیں تمہاری ماں، کہے گا میں مانتا ہی نہیں، یہ تو میری نہیں. اچھا نہیں، جاؤ پھر اس کو واپس آگ میں ڈال دو اور اس کو جنت میں بھیج دو، کیا کریں گے آپ؟ تو شرط کیا ہے؟ من آمن وعمل صالحا. کسی کی آس لگانے سے پہلے کچھ تو کرے. ٹکٹ بک کی نہیں کراتے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جہاز کی فرسٹ کلاس میں لے جائیے گا تھرڈ سے نکال کر؟ تھرڈ میں پہنچ جائیں بس، پھر اللہ سبب پیدا کر دے گا، پھر اللہ قربا اپنے قربت دے گا، درجے دے گا. اولائک لہم جزاء ضعف بما عملوا، کتنا خوبصورت لفظ ہے، دگنی جزا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کی جو انہوں نے کی. کیسے؟ ایک تو خود عمل کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستوں میں لگانے کی وجہ سے. خود نیکی پہ لگنا بہت آسان ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہے. یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کوششیں کی، تکلیفیں سہی، ان کو وہاں خیر کیوں ڈبل ملے گی؟ اور جہاں آپ دیکھیے کہ لفظ دیف ہے، دعات کے نیچے زیر ہے نا، مستر کے معنوں میں، اس کا معنی کہتا ہے ایک چیز کے مثل ہونا، دوسری یعنی سیملر کے معنوں میں انگلش میں اگر آپ سمجھے، کہ جس طرح دنیا میں دولت والے اپنی دولت بڑھانے میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا کو آخرت میں بڑھائیں گے. ان کی دوڑ دھوپ مزید مال جمع کرنے کی نہیں تھی، اور مزید اولاد کے لاڈ دیکھنے کی نہیں تھی، بلکہ ان کی دوڑ دھوپ جو تھی وہ عمل اور ایمان سوالے کی تھی. ان کو تڑپ یہ تھی کہ لوگ اللہ والے بن جائے، اللہ ان کے ایک عمل کی جزا 10 اور اسے کئی گنا بھر کے دیں گے. اور یاد رکھیے کہ عملوں کی جزا اخلاص کی بنیاد پہ ہوگی، اور دوسرے اعمال کن حالات میں کی. ایک بندہ وہ بڑے شوق سے کرتا ہے نیکی، اس کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی، ایک کئی رکاوٹیں طے کر کر کے آتا ہے، جزا اور سزا فرق ہوگی دونوں چیزوں میں، گناہ بھی اور نافرمانی دونوں میں یہ چیز ملے گی. اور ہم پیچھے بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں؟ نُسَارِ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، کیا ہم ان کے لیے بھلائیاں بڑھا رہے ہیں کہ آج ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا، اگلے سال ایک اور آ گیا، ایک اور آ گیا؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے بڑی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور آج ان کے شیئر بڑھتے گئے اور ان کے مال کے اندر برکت ہوتی گئی اور بڑھتے گئے بڑھتے گئے، کیا ان کو خیر مل رہی ہے؟ بل لا یشعرون، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح ریشم کا کیڑا اپنے ارد گرد جال بنتا ہے، اس طرح مال اور اولاد کا جال ان کے گرد بنا جا رہا ہے تاکہ ان کا سانس بند ہو جائے. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان انہی دو ناموں کو لے کر ساری نیکیاں چھوڑتا جاتا ہے، نمازیں گئیں تو گئیں، دین گیا تو گیا، غفلت کی زندگی، حرام میں پڑا مال اور اولاد کے لیے. یہ دو اتنے بڑے دشمن بن جاتے ہیں انسان کے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے غافل ہو کر ان کے پیچھے لگے. اور یہ دو اتنے پیارے معاون بن جاتے ہیں بندے کے اگر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ان کو لے دے، ان کو چلائے. ایک اور جگہ ہم پڑھ چکے ہیں، فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ خوش نہ ہو ان کی اولادوں کو اور مال کو دے کر، یعنی رشک نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں نکل جائیں اس حال میں کہ وہ کفر میں ہو. ساری زندگی بندہ اولاد مال مال اولاد، اور ہمارے کلچر میں تو یہ چیزیں واقعی بہت ہیں. خاندان بہت خوبصورت چیز ہے، لیکن اللہ کی خلاف مرضیوں میں نہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کیا دل لے کے بیٹھے اور کیا کام کرتے ہو. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، فی الغرفات، غرفات غرفتن کی جمع، یہ بھی اب آپ کو آخری پاروں میں بہت ملے گا، بالا خانے. یہ وہ نہیں ہے جو چوبارے کا معنی اردو میں آتا ہے، مراد ہے 5 star, 6 star, 7 star, 10 star. جنت تو 100 star ہے، 100 درجے ہیں جنت میں. اور کس صورت میں ہوں گے؟ آمینون، بڑا خوبصورت سودنگ لفظ ہے، ایسے لگتا ہے ٹینشن دور ہو گئی. آمین کی جمع امن میں آنے والا، کیوں کہ جو ایک کولڈ وار چل رہی تھی نا ان کے گھروں میں، ایک سرد جنگ تھی نا ان کے لیے، ایک طرف مال کمانے اور مال کو بڑھانے کے تقاضے تھے اور دوسری طرف اولاد کی خوشیاں تھی، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ٹینشن. قرآن کا پڑھنا پڑھانا اتنا تھکاتا نہیں تھا، ترجمہ تو آرام سے یاد ہو جاتا ہے، اس سے تو سکون ملتا ہے، گرامر بھی مشکل نہیں لگتی اب، تجوید بھی اچھی ہو گئی، سب ہو گیا. لیکن جس سے یہ تھکتے تھے نا، وہ ان کے مال اور اولاد کے تقاضے تھے. اللہ کہتے ہیں غم نہ کرو، 4 دن کی کہانی رہ گئی ہے، صرف انتظار کرو موت کے فرشتے کا آنے کا. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیۃً. اتنے امن اور سکون والی موت تمہیں آئے گی کہ لوگ رش کریں گے, اس کے بعد امن ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ ملتا ہے کہ مومن پہ آخری غم جو آتا ہے موت ہے, اس کے بعد مومن پہ کوئی غم نہیں. اللہ کے نبی کے جو مرض تھے آپ کے, جس میں آپ کی وفات ہوئی, تو بی بی فاطمہ جو تھی وہ تکلیف محسوس کرتی تھی باپ کے دکھ کو دیکھ کر, تو آپ کہا کرتے تھے کہ بیٹا غم نہ کرو, اس کے بعد تمہارے باپ پہ کوئی غم نہیں آئے گا. یقین کریں, یا آمینون لفظ کو اپنے لیے کوڈ ورڈ بنا لیں. جہاں دین کے لیے تھکنے لگیں, جب گھر والوں سے جنگ چل رہی ہے, جب نفس سے جنگ چل رہی ہے, جب معاشرے سے, خاندان سے, رسم و رواج سے, مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ایمان کے ساتھ جینے والے کے لیے چاروں طرف لوگ ہتھیار لے کے کھڑے ہوتے ہیں. تم کدھر چل پڑے, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو, تمہیں کیا ہو گیا, ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو, ہماری سوچیں چھوڑ کے جا رہے ہو, تو بندہ ہانف جاتا ہے. یہی ہے جہاد بالنفس, یہی ہے جہاد بالمعاشرہ, یہی ہے جہاد بالخاندان. اور آپ ذرا امیجن تو کریں, وہ کہتے نا کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جاؤ گے. آج دنیا میں کوئی غم ہو لوگ خوشیاں تک کر لیتے ہیں, کل کیا ہوگا جب یہ سارے غم دور ہو کے ایک بہت بڑا غم آ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی امن دے. ایمان امن دیتا ہے, چین دیتا ہے, سکون دیتا ہے, خوشیاں دیتا ہے. اس کے برعکس اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو ان تقاضوں کے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں, جن کو نہ ایمان اور ایمان کے تقاضے نبھانے ہیں, نہ ان کی سوچ مال اور اولاد سے اوپر اٹھتی ہے, ان کا حال کیا بعض اوقات ہو جاتا ہے. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. اور جو لوگ کوشاں ہیں, جو کوششوں میں ہیں, سٹرگل ہے ان کی, بھاگ دوڑ ہے ان کی ہماری آیتوں کی تکذیب میں تاکہ ہمیں ہرا دیں, تو وہی لوگ عذاب میں ہمیشہ گرفتار کیے جائیں گے. جو کہتے ہیں کہ بس یہ کیا دین ہے, ہر وقت اس کے تقاضے نہیں ختم ہوتے, یہ کیا دین ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ کیسی باتیں ہیں, ایسے ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو کم اہم اور دنیا کے کاموں کو اہم کرتے دکھاتے ہیں, کہ کل قیامت کے دن سب محضر ہوں گے. دیکھیے غلط, محضر سے محضرون جمع ہے. ان بدبختوں کو جکڑ کر اللہ عذاب الہی میں رکھے گا, بھاگ نہیں سکیں گے, چینڈ ہوں گے. پھر اس وقت ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنیں گی, جنہوں نے دنیا میں مال اور اولاد کو پاؤں کی بیڑیاں بنا کر اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا, کل قیامت کے دن وہاں قید کیے جائیں گے. کب تک بھاگو گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ 100 دن چور کے, 1 دن شاخ کا. ایک دن اس بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا. لہذا اس مال کی فکر چھوڑ دو, مال تو آنی جانی چیز ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, آپ فرمائیے بے شک میرا پروردگار کشادہ کرتا ہے رزق, لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے, من عبادہی اپنے بندوں میں سے, اس کے بندے ہیں, اس کو پتہ دینا کہ نہیں دینا, اور ویقدر لہ, اور تنگ کر دیتا ہے اسی کے لیے. فرق نوٹ کیجئے گا, آیت پیچھے گزر گئی ہے, لیکن ایک بڑا لطیف سا نقطہ اس میں کہ رزق تو اللہ ہی بڑھاتا ہے جس کا چاہتا ہے. پہلی بات ہے کہ تم کوششیں کر لو, رزق نہیں بڑھے گا, رزق نہیں بڑھتا, صرف ہم اس کا سبب اور سورس ڈھونڈتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ سفر میں تھے, ان کے پاس بھاری زرہ تھی, قضاء حاجت کے لیے ضرورت پیش آئی, تو راہ چلتے ایک شخص کو کہا کہ ذرا میری زرہ سنبھال کے رکھو, میں آتا ہوں. چلے گئے اور سوچ رہے ہیں کہ جا کے اس کو 4 درہم دے دوں گا, خوشی میں کہ چلو اس نے میری مشکل آسان کی. واپس آ کے دیکھا نہ وہاں آدمی ہے نہ زرہ ہے, پریشان ہوئے. دیکھا پاس کسی اور دکاندار کو پوچھا کہ یہاں کوئی تم نے دیکھا آدمی؟ کہا نہیں, ایک آدمی گیا میرے پاس ایک زرہ بیچ کے گیا. کہا کتنے کی بیچ گیا؟ کہا 4 درہم کی. کہنے لگے 4 تو میں بھی اس کو دے دیتا, لیکن وہ حلال کے ہوتے, وہ حرام کے ذریعے سے لے کے چلا گیا. میں سوچتی ہوں ہم خواتین صرف اپنے مردوں, بھائیوں, بیٹوں, شوہروں, جس روپ میں بھی ہوں, یہ اگر ان کو یقین دلا دینا کہ آپ کا رزق نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا, صرف آپ کے ذمہ سورس ڈھونڈنا. ہانپتے کانپتے میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, دنیا کے مال کے لیے جاب, اوور نائٹ, ویکینڈز, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, خوشی پھر کوئی نہیں چہرے پہ. آپ جمے رہیں, ڈٹے رہیں اللہ کے ساتھ, آپ کے سارے معاملے ویسے ہی آسان ہو جائیں گے جو بات دوڑ سے نہیں ہوئے. ایک شخص آپ دیکھیے, مثال ہے کیونکہ رزق معاملہ ہی مردوں کا ہے. اب دیکھیے کہ ایک مرد صبح سے شام تک کام کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ پورا دن کام کر کے اس نے 5,000 کرون جمع کر لیے. اب آپ ذرا سوچئے کہ جس نے 5,000 جمع کیے, جب آپ اینڈ آف دا ڈے دیکھیں گے نا, تو اس کی لائبلٹیز, اس کے خرچے, امپلائیز کو دینا, دکان کے خرچے, کام کی چیزیں نکال کے, اس 5 میں سے ہو سکتا ہے 1,000 ہی اس کے ہاتھ میں آئے گا. اور یہ اللہ نے بنایا, یہ چلے گا, یہ غلط بھی نہیں. سارے لوگ نہیں چل سکتے اس طرح کے, سب چھوڑ دیں ورنہ تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. لیکن صرف فرق سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جس نے 5 نمازیں چھوڑ کر 5,000 کرون کما لیے, اینڈ آف دا ڈے اس کے ہاتھ میں اگر زیادہ آ بھی گیا اس شخص سے کہ جس نے 5 دفعہ اپنی جاب کو چھوڑا, اپنے کام کو چھوڑا, اپنی مال کی ذمہ داریوں کو چھوڑا. اور اسی طرح ہم عورتوں کے لیے اولاد ہے. دیکھیے, مردوں کا مسئلہ مال ہوتا ہے اور عورتوں کا مسئلہ اولاد ہوتی ہے. یہ ہم دونوں کے 2 آبسٹیکلز ہیں. اور قیامت کے دن بہت سارے مرد اپنے مال کی وجہ سے پریشان ہوں گے, پکڑے ہوئے ہوں گے, اور بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کی وجہ سے پکڑی ہوں گی. سراسر عورت کا معاملہ بن جاتا ہے ایک وقت آتا ہے اولاد, کہ باپ تو دیکھ ہی نہیں پاتے. اب قیامت کے دن جب ایسے حالات ہوں گے تو دنیا میں اس کی ایک ہلکی سی اللہ تعالیٰ نے جھلکی بتا دی کہ جو کر لو کوششیں جتنی کرنی ہے. اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا تو تمہارا رزق بڑھے گا نہیں اور تنگ بھی نہیں ہوگا. جب بات ہوئی یبسطو کی, آیت پہ دیکھیے گا, یبسطو یعنی بڑھانے کی بات ہوئی, بسطہ سے, تو بات ہوئی عباد کی, میرے بندے اس کے بندے. اور جب بات ہوئی یقدیرو کی تو لہو آ گیا, ضمیر آ گئی اس کی جگہ عباد کی. کیوں؟ بہت لطیف نقطہ ہے. لفظ یہاں ایسے آنا چاہیے تھا کہ لیمئی یشا من عبادہ و یقدیرو من عبادہ, لیکن لہو آ گیا. کیوں؟ بعض کہتے ہیں کہ لفظ عباد ہی سے مومنین مراد ہے, اللہ کے بندوں سے یہاں مراد ہے عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا. اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو اللہ کھلا رزق دیتا ہے. یہ بات لوگ نہیں جانتے ہیں. ایمان والے کے پاس تھوڑا بھی ہونا تو اس کو وہ بہت زیادہ لگتا ہے. ایک تو وجہ ہے برکت, دوسری وجہ ہے نیت اچھی, تیسری وجہ ہے قناعت, اور چوتھی وجہ ہے کہ اس کی اتنی ضرورتیں ہی نہیں ہے, بھاگ دوڑ ہی نہیں ہے, پمپ اینڈ گلیمر نہیں ہے, شو آف نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے. اور چھٹی وجہ ہے کہ وہ مال جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کو پھر اللہ کی راستوں میں لگاتا ہے. تو برکت در برکت, نور و نلا نور. آپ کو مال ملا, آپ نے اس مال سے پھر مزید نیکیاں کمائی, کون آپ کا ختم کرے گا؟ آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کسی دن کریے گا. ایک بلب لیں, اس کو آپ ایک کمرے میں جلا کے دیکھیں, کمرے میں لائٹ تھوڑی ہوگی. آپ اس بلب کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیں, ایک ایسا اینگل آتا ہے کہ اس بلب کے اندر ایک اور بلب جلے گا, ایک اور, ایک اور, ایک اور, ایک اور, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے امیجز بنتے ہی جائیں گے اور لائٹ بڑھ جائے گی. یہ جو ہمارے شنگلز ہوتے ہیں نا, جو فانوس ہوتے ہیں, اس میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ لوگ کہ اس ایک بلب کے باہر اس طریقے سے کٹ 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 کر کے شیشہ لگاتے ہیں کہ وہ ہر ایج سے لائٹ جاتی ہے تو یوں آتی ہے. اس وقت اگر آپ غور کریں, جو بلب ہمارے اوپر لگے ہیں تو اس کے اندر سے یوں ریز نکل رہی ہیں نا. یہ ایک سائنس کا اصول ہے کہ اس کو انہوں نے سیٹل ہی اس طرح کیا ہے کہ صرف ایک ہلکا سا شولہ جو اندر ہے وہ یوں آ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. اگر آپ اس شیپ کو چینج کر دیں گے تو بالکل ایک بیپ سی بن کے پڑے گی. یہی کیفیت بندہ مومن کے لیے مال کی بھی ہوتی ہے. ایک آرٹیکل میں نے شیئر کیا اپنی ایک دن کلاس میں بھی, کہ ایک آدمی تھا, گلاسز بیچتا تھا, چشمے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب چشمے بیچتے ہیں تو اس کے لیے آئی سائٹ چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت تھی اس کے کاروبار کی کہ وہاں کسی بھی ڈاکٹر کا انتظام کرے جہاں پہ وہ بیٹھ کے لوگوں کی آئی سائٹ چیک کرے. اب وہ بھی اس نے کرا, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا. اور مسئلہ کیا تھا کہ اس کی دکان چھوٹی تھی, 9 فٹ کی تھی ٹوٹل. ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں, یہاں یہ کام نہیں چل سکتا نظر چیک کرنے والا. کیوں؟ کہ جب ہم لوگوں کی آئی سائٹ کا امتحان لیتے ہیں نا, تو ہمیں اس کا دور قریب کا اینگل کرتے ہوئے کم از کم 18 فٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے, 18 فٹ چاہیے, تاکہ دیکھیں گے اس کو دور سے کتنا دکھتا ہے, قریب سے کتنا. لہٰذا آپ کا یہ جگہ چھوٹی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیسے اکوموڈیشن سکھائی جاتی ہے نا. نے کہا کہ بھئی دیکھو میرا یہ کام چل رہا ہے اور میرے لیے ابھی یہ ممکن نہیں, لیکن آپ کو پتا کہ اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا کہ اپنی 9 فٹ جو لمبی دکان تھی اس کی پیچھے کی دیوار میں ایک شیشہ لگایا. اب جب یہ 9 فٹ اور اس شیشے کو رکھا وہاں جہاں وہ مریض کو بٹھاتے تھے آئی سائٹ چیک کرنے کے لیے, تو اس کو جب دور کا دکھانا ہوتا تو اس کو اس شیشے میں سے وہ 9 کی وجہ 18 فٹ سے دور سے دکھتا تھا, اور اس طرح اس نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. کبھی غور کر کے دیکھیں نا, ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں دگنی برکتیں آ سکتی ہیں, ہمارے تھوڑے سے مال میں دگنی برکت ہو سکتی ہے, ہمارا 1-2 بچہ ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اس بات پر یقین آ جائے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اسی کی جگہ تمہیں اتنا ہی دے دیتا ہے, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. آپ مال لگا کے تو دیکھیں اللہ کے راستے میں, میں کہتی ہوں آپ چھوڑیں ابھی, صرف نیت کر کے دیکھیں. ہم تو لگا کے کہتے ہیں نا لگا دیے ہائے کیا ہوا, میں تو کہتی ہوں اللہ سے انشاءاللہ ہم نے نیتوں کا بھی اجر لینا ہے. ہماری یہ نیتیں ہونی چاہیے, اللہ کل موقع آیا دیکھنا میں نے تو اپنا سب کچھ لگا دینا ہے اپنے اللہ کے نام پہ. صرف نیت, ارادے, خواہش, ایسے ارادے رکھنے والے لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جو لوگ اپنے پاس ہزاروں ہونے کے باوجود نہیں کر پاتے, قدم ہی نہیں اٹھتے. اور دین کے لیے کچھ کرنا اور اس پہ ایمان لگانا, یہ دل کا ٹکڑا کاٹ کے دینا آسان لگتا ہے. اپنا مال, اپنی اولاد, اپنی سکلز, اپنی زندگیوں میں اللہ کے لیے حصہ دینا, میں کہتی ہوں چیخیں نکل جاتی ہیں. کسی کا پاؤں آ جائے نا آپ کی انگلیوں پہ تو چیخ آتی ہے نا. جب دین کی زد ہمارے مال اور اولاد پہ پڑتی ہے, اچھے اچھوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, حج کرنے, زکاتیں دینے, مسجدیں بنانے, چلانے, ان کو سجانے سوارنے والوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب دین کے قدم ہمارے مال یا اولاد پہ پڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے دیتے ہوئے ڈرتے ہو, میں یخلف ہوں, واپس کر دوں گا. یہ جو لفظ ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں, یخلف اخلاف سے ہے. خلف کا لفظ ہم پڑھتے ہیں نا خلف یا خلفو سے, تو اخلاف کہتے ہیں بدلہ دینے اور عوض دینے کو. اللہ تعالیٰ کیسے بندے کو بدلہ دیتا ہے, کس طریقے سے انسان کو دیتا ہے, 2-3 لفظوں کی ایک حدیث ہے, بس اس کو یاد کر لیں. اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے یہ حدیث عربک ٹیکسٹ میں یاد کرنی ہے, صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے چند لفظ کتنے بھاری ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ حدیث قدسی ہے, یعنی یہ ہمارے پیارے رب کی زبان کے لفظ ہیں, جیسے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اور وہ کیا ہے, فرمایا انفق, خرچ کرو, فعل امر, انفق علیک, تم پہ خرچ کیا جائے گا. جو آج اللہ کے لیے لگاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے لگانا شروع کر دیتا ہے. جس کو اس کا یقین آ گیا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا, وہ جدی پشتی ساخوکار بن جائے گا, جس نے یہ سوچ لیا میں اپنی جو چیز اللہ کے لیے لگاؤں گی مجھے ملے گی, دنیا میں بھی ملے گی. یہ بھی یاد رکھیے, یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں نہ ملے. اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو جو وہ دے گا وہ کوئی سنبھالے گا نہیں. دنیا میں اگر سارا ہی دے دے تو کیا ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ آخرت میں 70 گنا دے گا, 70,000 گنا دے گا, دنیا میں ہی دے دے, تو یہ بتائیں کہ آپ رکھیں گے کہاں؟ آپ نے ایک جوڑا اللہ کے راستے میں دیا, باہر ایک ٹرک کھڑا ہو گیا جس میں 700 جوڑے آ گیا آپ کے لیے, مسئلہ بن گیا, کہاں لگائیں گے آپ؟ اللہ کا شکر ہے سارا دنیا میں نہیں دیتا. دوسری بات ہے, اگر سارا دنیا میں دے دیا تو پھر دنیا تو چھوڑ کے جانا ہے. یہ اللہ کا رحم اور کرم ہے کہ ہماری ان کوششوں اور ہماری ان نیتوں پہ ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں دے گا. آپ کو نہیں پتا اس وقت جو جوڑا آپ نے پہنا ہے, آپ نے جو کھانا کھایا ہے, جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں, آپ کو آپ کے کس عمل کے بدلے میں اللہ نے دنیا میں دی. نیکی دنیا میں بھی پلٹتی ہے, صدقہ بھی دنیا میں پلٹتا ہے. اور ایک دوسری روایت بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس مفہوم کو واضح کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے اترتے ہیں, ان میں سے ایک اعلان کرتا ہے اللہم آتی, اے اللہ دے, یہ بھی امر ہے, یعنی دعائیہ امر ہے بیسیکلی, اللہم آتی, تو اسے ممسکن تلفا, روکنے والے کے مال کو تلف کر دے. اس کا ترجمہ کیا ہے, کہ اللہ جو مال تیرے راستے میں نہیں لگاتا تو اس کا مال روک لے, سٹاپ, اس کے اکاؤنٹ کو کلوز کر دے. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اہم آتی منفقن خلفا, اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے. فرشتہ روز جس کے لیے دعا کرے کیا وہ بھوکا سو سکتا ہے؟ اس کا دل کتنا خوش ہوگا. اور مال تھوڑا نہیں ہوتا, ہماری نظروں میں بھوک ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا دو نعمتیں جتنی مل جاتی اتنی تھوڑی لگتی ہیں, اتنی حوث بھرتی ہے. ایک تو دنیا کی محبت, چھوٹے سے بڑا کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا بندے کو ایک وادی سونے کی مل جائے وہ پھر دوسری کی خواہش کرے گا. وہ کہتے نہیں فیوچر کے لیے انویسٹ کر لیتے ہیں, نہیں یہ بچوں کے لیے لگا لیتے ہیں, یہ بیٹا آئے گا بڑا ہو کے اس میں آئے گا, یہ بیٹی کا گھر بن جائے گا, اس کو جہیز میں دے دیں گے. یعنی ایک سے دو, وہ اپنے لیے بندہ ملٹی پلائی کرتا ہے آلویز. دو ہے نا تو چار, تین کے ساتھ دو نہیں کرے گا بلکہ تین ضرب تین نو کرے گا. یہ انسان کا حال ہوتا ہے. اور اللہ کے معاملوں میں آنا پائی کا حساب, چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خیر الرازقین. یقین کریں عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جس نے اللہ کو رازق پا لیا, اس کے وعدوں پہ یقین کر لیا, وہ اپنے مال اور اللہ کے مال کو الگ نہیں رکھتا. جہاں جس کو پہلے ضرورت پڑ گئی یہ مال واگا. دیکھیں ہمارے پاس مال ہو سکتا ہے, جمع بھی ہو سکتا ہے, ایسٹس کی صورت میں ہو سکتا ہے, پراپرٹیز کی صورت میں ہو سکتا ہے, جیولری کی صورت میں ہو سکتا ہے. ایک نیت کر لیں, دوسروں کو چھوڑیں, ہم نہیں کسی پہ نظر رکھتے, صرف اپنی ذات سے متعلق چیزوں کے لیے ایک اللہ کے ساتھ بھائی والی کر لیں, ایک ویپار, ایک شراکت کر لیں کہ اللہ یہ چیزیں میرے پاس ہیں, مجھے پہلے ضرورت پڑ گئی اپنی ذات کے لیے میں دے دوں گی, بیچ دوں گی, کسی جگہ کر لوں گی, کچھ بھی, جو بھی جس طرح بھی کرتا ہے. اور اگر اللہ تجھے ضرورت پڑ گئی تیرے راستے میں بڑی, پہلے تیرا, یہ رکھا ہوا ڈپازٹ میں, یہ میں نے ایک سانجا کھاتا بنا کے رکھا ہوا ہے, میں اس کو اپنا اور تیرا سانجا سمجھتی ہوں. مجھے پہلے ضرورت پڑی, زندگی میں ضرورتیں پڑتی ہیں, جانی مالی اولاد کے کاموں کے, میں اس میں لگا دوں گی. اور اگر تیری ضرورت ہے, تیرے دین کی ضرورت, تو ابو بکر کی طرح پورے گھر کا بھی سامان دینا پڑا تو میں پرواہ نہیں کروں گی. یہ وعدہ کون پورا کر پاتا ہے؟ جس کو یقین ہے کہ فہو و یخلفہ, ہاتھ کھل جاتا ہے. ہم جب سوچتے ہیں نا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے, ساتھ دل بھی جاتا ہے, بیٹھنے لگتا ہے دل. جیسے جہاز اڑتا ہے تو دل بیٹھتا ہے نا بندے کا, یا جہاز اترتا ہے تو دل بیٹھتا ہے. یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے جو یہ لگتا ہے ہائے گیا, مر گیا, ہائے چیخیں نکل گئی. اور دنیا دار کو مال دینا ایسے ہی لگتا ہے اللہ کے راستے میں کہ جیسے دل بیٹھ گیا. اور ایمان والا اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والا کہتا ہے دیا تھوڑی ہے, یہ تو لیا ہے, یہ تو جمع ہو گیا. اور روایت اسی مضمون کو واضح کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آج جو صدقے کی بکری تھی اس کا کیا بنا؟ کہا اللہ کے نبی سارا بانٹ دیا, بس تھوڑا سا دستی کا گوشت میں نے بچا لیا کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کو پسند ہے. جو عربی میں انہوں نے لفظ بولے اس کا خلاصہ کیا تھا کہ ساری بکری ختم, بس ایک گوشت بچ گیا. تو آپ نے کہا نہیں عائشہ, جملہ بدلو, ساری بکری بچ گئی اور یہ ایک ٹکڑا چلا گیا. یعنی جو اللہ کے راستے میں دیا فہو یخلفہ, ترجیحات ہی بدل جاتی ہیں. خود اپنی چوڑی اتارتے ہیں نا آسانی سے اتر جاتی ہے, کوئی دوسرا اتارتا ہے نا تو ہاتھ چھلتا ہے. یہی فرق موت کے بعد ہمارے مال کے جانے میں اور ہمارے خود اپنے ہاتھ سے دینے میں. ہم آج خود دے دیتے ہیں نا اپنے ہاتھ سے تو آرام سے سکون سے دے دیتے ہیں, اور جب چھین چھین کے لوگ ہم سے لیں گے ہمارے مرنے کے بعد ورثے کی صورت میں, کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے میدان میں کھڑا کر دیا. وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن سب کو وہ جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, پھر فرشتوں سے پوچھے گا, أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے؟ اشارہ ہے مشرک قبائل کی طرف جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے. کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, نعوذ باللہ. قیامت کے دن ان کو شرمندہ کرنے کے لیے پوچھا جائے گا کہ کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ أَهَؤُلَاءِ, کیا یہ ہیں وہ لوگ؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شرمندہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے تو ان سے بڑے گہرے مراسم ہوں گے, تم تو ان کو خوب پہنچانتے ہوگے, کیا انہوں نے تمہاری عبادت کی تھی یا اس طرح سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا؟ تو کیا کہیں گے وہ فرشتے؟ قالو, وہ کہیں گے سبحانکا, پاک ہے تو. فرشتوں کا کلام دیکھیے, پاک ہے تو کس بات سے؟ کہ لوگوں نے ہمیں تیرا شریک بنایا، انت ولینا من دونہم، تو تو ہمارا مالک ہے ان کے سوا، یعنی ان سے ہمارا کیا واسطہ، ہم نہیں ان کو پہچانتے، ہم نے کوئی نہیں کہا ان کو کہ تم ہمیں عبادت کے اندر شریک کرو، اور عبادت کی وہ ساری قسمیں، دعا، نظر و نیاز، منت ماننا، ان سے توسل ان کا لینا، ان سے حفاظت اپنی لینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی جو فرشتوں کے ساتھ کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ اللہ تو ہمارا دوست ہے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ. اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر تو اس پر ایمان لاتے تھے. یعنی کس طرح کھول کھول کے بات واضح ہو جائے گی کہ یہ تو شیطان اور اس کے حواریوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو فرشتے سمجھ سمجھ کے پوچھتے تھے، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمیں پوجو یا ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرو، لہذا ہم ان کی کسی بات کو نہیں مانتے، ہم نہیں سمجھتے. ہوگا کیا؟ فَلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع نہ پہنچائے گا، قدرت ہی نہیں رکھتا، وَلَا ضَرَّ اور نہ ضرر کی، وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم کہیں گے جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہیں گے؟ ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، چکھو آتش جہنم کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. چکھو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے ماں سوا سے مانگا کرتے تھے، ان سے منتیں، مرادیں، چیزیں رکھتے رکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شرمندہ کر کے کہہ دے گا کہ دیکھو کچھ بھی تو ان سے نہیں ملا، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، ہاں آج صرف جہنم ہے. تو کذبون، جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے، کیا تھا ان کا جھٹلانا، کس بات کو وہ جھٹلاتے تھے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھ کر سنائی جاتی تھی ان کو، آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ہماری کھلی آیتیں، واضح آیتیں، بالکل کلیئر کٹ، مبین، کلیئر کتاب کی طرح تھی، قالو، تو یہ کہا کرتے تھے، مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، نہیں ہے یہ آدمی ایک مگر، یرید ان یصدکم مما کان یعبد آباؤکم، جس نے ارادہ ہی کر لیا ہے کہ روک دے تمہیں ان کی پوجا سے جن کی تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے. وقالوا ما ھذا الا افک مفترا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر ایک جھوٹ گھڑا ہوا. ربط بنتا نا ہے تمہیں کہ قیامت کے دن ان کا حساب ہو جائے گا کہ انہوں نے ایک تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بعد دوسرے لوگ جو قرآن کی طرف بلاتے تھے ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا یہ کر دیتے تھے کہ ان کے تو ارادے کیا ہیں کہ بس باپ دادا کے دین سے الگ کر دیں. یا پھر مسئلہ تقلید کا آ گیا. دیکھیے، باپ دادا کی تقلید یا تو لوگ دین کے نام پہ کرتے ہیں یا دنیا کے نام پہ. دین کے نام پہ کیا، صدیوں سے جو کام ہوتے آئے، فاتحہ، چیلم، سوئم، نیازیں، نظریں، دادی پکاتی تھی، کنڈے پکاتی تھی، سبیلیں لگاتی تھی، کہتے یہ کیسے ہو سکتے ہماری دادی کو سمجھ نہ ہو. اور دنیا کے نام پہ لوگ کس طرح باپ دادا کی باتیں کرتے، خاندانی رسم و رواج، تیل، مہندی، اوپٹن، خاندان، کہتے یہ تمہارے جدی پشتی با، آپ لوگوں کی باتیں سنا کریں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے خاندان میں تو ایسے ہوتا ہے، ہماری شادیاں تو ہوتی ایسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دو بول پڑھا کے تو رشتہ کر دیں، ایسا نہیں کر سکتے. یعنی دین اور دنیا دونوں میں جس کو ہتھیار بنایا وہ باپ دادا، اور اصل زندگی کیا کہ وہ روایات آج اپنی زندگی میں دکھتی نہیں ہے جو باپ دادی تھی، وہ ماڈیسٹی، وہ حیا، وہ سادہ زندگی، وہ شیئرنگ، وہ ملنساری، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا رہنا، مہمان نوازی، وہ دکھے گی نہیں آج. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال الذین کفروا، اور کفار کہتے ہیں للحق لما جاءهم، اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن پاک جو ان تک پہنچایا جاتا تھا، کہتے تھے یہ بے سروپا باتیں ہیں، یہ تو بس ہمیں دین سے دور کرنے آئے ہیں، یہ تو جادو چل گیا، باتیں کرتے ہیں اتنی خوبصورت، لگتی بڑی اچھی ہیں اس نبی کی باتیں، لیکن ہے اصل میں کیا، یہ تو ہمیں حق سے ہٹانے آ گیا، کھلا جادوگر ہے یہ شخص. اللہ کہتے ہیں ایسے کیڑی سوچ رکھنے والوں کو ہدایت کیسے ملے گی، یہ لوگ تو نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں کے بعد نبیوں کی بات بتانے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر کر کے یہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں. ما حاضا، حاضا لفظ کو اگر آپ دیکھیں اس سے مراد قرآن بھی ہے. اگر قرآن اس سے مراد لیا جائے تو مراد یہ کہ یہ قرآن تو ایک بہتان بازی اور خود ہی باتیں تراش لی گئی ہیں، کہی گئی ہیں. اور اسی طرح ما حاضا اللہ سحر و مبین کو اگر تھوڑا سا دور کے معنوں میں لے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے یہ تو اس پہ نعوذ باللہ جادو ہو چکا ہے. اصل بات کیا ہے کہ ان کے نصیب میں ہدایت ہی نہیں ہے. ایک اور الزام کیا لگاتے تھے اس بات کو سن کر، وما آتیناہم من کتاب یدرسونہا، اور نہ ہی ہم نے انہیں کوئی کتابیں دی جن کا یہ مطالبہ کرتے ہوں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس علم کی بنیاد پہ اس نبی کو جھٹلا رہے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، یہ بددین ہے، یہ ہمارے باپ دادا کے اور ہمارے بزرگوں کے طریقوں سے فرق ہے، کیا ان کو کوئی کتاب پہلے ملی جس کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے تو ان آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہی نہیں. اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ مکہ میں آپ سے پہلے کئی ہزار سال تک کوئی نبی نہیں آیا. کہا کس دین کی بنیاد پر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ریفرنس، کوئی ایویڈنس موجود ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں ہے. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور انبیاء کی تکذیب جو ان سے پہلے ہو گزرے یہ تو لوگوں نے کی، اور رہ گئے یہ مکہ والے تو وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ، یہ تو ان کے عشرِ عشیر کو بھی نہیں پا چکے. مَا آتَيْنَاهُمْ، جو قوت، جو دبدبا، جو روب، جو غصہ ہم نے ان کو دیا تھا وہ تو ان کو دیا ہی نہیں. یعنی قوم عاد، سمود اور بڑی بڑی قومیں جو گزری، جو دولت ان کو ملی، جو قارون کے خزانے تھے، جو نمرود کے تھے، یہ مکہ والے تو اس کے معشار کو بھی نہیں پہنچے. بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے معشار، اس کو دیکھیے گا، عشر سے ہے، عین شین را، دس کو کہتے ہیں نا. اب عشر ہوتا ہے دسواں، تو معشار دسویں حصے کا دسواں یعنی ہزارواں. اس لفظ کو آپ دیکھیں تو اس میں حد سے زیادہ مبالغہ ہے. معشار ہزارویں حصے کو کہتے ہیں، دسویں کا دسواں. آپ اگر ایک چیز کے دس ٹکڑے کریں، کر لیے، اب ہر ٹکڑے کے پھر دس ٹکڑے کریں تو کتنے بن گئے؟ سو بن گئے نا. یہ ایک پینسل لیں، اس کے دس ٹکڑے کر لیں، پھر ہر ٹکڑے کے دس کریں، کتنے بنے؟ سو. اب ان سو ٹکڑوں میں سے ہر ٹکڑے کا پھر دس ٹکڑے کریں تو ہزار بن جائیں گے. یعنی مبالغے کی حد ہے. اور کہتے ہیں کہ یہاں معشار پہ دسواں نہیں بلکہ ہزارواں حصہ ہی آئے گا، کیونکہ یہاں مبالغ ہے. کہ دیکھو یہ کس چیز پہ پھولتے ہیں. آج کے دور میں دیکھیے جو قرآن اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں وہ ہیں کیا؟ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ آج ہے کیا اندر؟ تو کچھ ہے ہی نہیں. کسی ملک کی کوئی خبر مجھے پڑھ کے سنا رہے تھے کوئی، کہ تقریباً 7 لاکھ گورنمنٹ امپلائیز کو اس سال پے نہیں ملے گی، ان کے خزانے خالی ہو چکے ہیں. 7 یا 8 لاکھ امپلائیز کو جس ملک کے پاس پے دینے کو نہیں ہے. آپ ان کو جو مرضی کہتے رہے، آپ ان کے بڑے بڑے نام رکھ کے مروب ہو، ملے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں کس پہ؟ کریڈٹ بزنس پہ، انٹرسٹ کی بیس پہ. جو قومیں پنپتی ہیں ان کے اندر تو کھوکھلی چیزیں ہیں. ہم نے تو پہلے لوگوں کو سونے چاندی کے سکے دیے، اب تو ان کے پاس کاغذ کے بھی نوٹ پورے نہیں رہے. یہ کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ حق کا مقابلہ کریں گے، یہ پچھلوں کے تو دسویں پہ بھی نہیں پہنچے. لیکن فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِير، بس کیسی رہی پھر میری پکڑ، کیسی تھی نکر. نکر کا لفظ پیچھے بھی پڑا آپ نے، انکار، نکر، عبرت ناک سزا. کہ کیسا تھا نکر سے اجنبی، ایسا عذاب ان پہ آیا کہ امیجن ہی نہیں کرتے تھے. ان ایکسپیکٹڈلی ان پر یہ عذاب آیا. مطلب کیا کہ انہوں نے جو اللہ کے نبی کے خلاف باتیں جمع کر رکھی ہیں نا، ان کو اس کا پتہ نہیں ہے، ورنہ کبھی بھی ایسے کام نہ کرتے. اب دیکھیں کہ ان ساری آیتوں کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں وہ منظر تو آ ہی جاتے ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے. سر عام تکذیب، سر عام مخالفت، پکڑ دھکڑ، اس طرح سے باتیں کرتے تھے ایسے لگتا تھا کہ کام کرنا مشکل ہو جائے. آج بھی لوگوں کی یہی سن جاتا ہے. جب اللہ کے نبیوں کے مشن کو لے کر کوئی اللہ کا بندہ اٹھا, لوگوں نے اس کے اوپر الزام لگائے. لوگ چاہتے ہیں کہ بس ظاہر داری کا ایک دین ہو, لوگوں کو اصل کتابوں کے پاس نہ آنے دو, ہماری منوپلی رہے, ہم لوگوں کے مرنے جینے اور ان کے غسل اور ان کے نکاح کے معنی کرنے والے بن جائے, ساری ضروریات ہم سے پوری کرائیں, ہم ان کو دیکھیں اور یہ ہمیں دیکھیں. جب اللہ سے جڑنے لگتے ہیں نا لوگ, تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور آگے دیکھیں اتنا پیارا انداز ہے, آج بھی کسی بندے کو اگر بات نہ سمجھ آ رہی ہو نا دین کی, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا قرآن کی دعوت کیا ہے, تو کس طرح اس کو دعوت دیجئے؟ قل, کہہ دیجئے انما اعیذکم بواحدۃ. اے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. یعنی جب بندہ بے بس ہونے لگے, جب کوئی ہٹ دھرمی پہ آ جائے, جب کوئی بندہ بات مان کے نہ دے, تو اس کو کہیں بس ایک بات میری مانو. کیا؟ ان تقوموا للہ, کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. یعنی ایک دفعہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مسنا و فرادا, دو دو, مسنا وہی ہے جو تسنیہ ہے, سنیون سے سانون جا, فرادا فرد سے ہے فارادا, یعنی تم دو دو کر کے کھڑے ہو جاؤ. جیسے آپ سب کو میں کہوں کہ آپ دو دو کی ٹولیوں میں ہو جائیں, پیئرز بن جائیں, یا فرادا, یا بعد میں کہوں کہ اچھا آپ دو لوگوں نے بیٹھ کے کنورسیشن کر لیے, اب سارے اس ہال میں بکھر جائیں اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جائیں. تم مت تفک کرو, پھر غور کرو, پھر اپنی عقل سے سوچو, پھر سمجھو کیا حقیقت ہے. اپنے ذہنوں کو پروپیگنڈے سے خالی کر کے, لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے اپنے ذہن کو خالی کر کے غور کرو, اپنی عقل کو حرکت دو, پھر سوچو کہ یہ نبی کیا ہے, یہ دین کی بات بتانے والے کا کیا مقام ہوگا, اس کا کردار کیسا ہے, تم دل کیا کہتے اس کے بارے میں. جس کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈے اتنے سن چکے ہو, کبھی اپنے دل دماغ سے اس کے بارے میں سوچو تو تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ما بصاحبکم من جنۃ, کہ تمہارے اس رفیق میں جنون کا تو کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی پہ جو الزام لگا تھا جنونی کا, فنیٹک کا, وہ دور ہوگا, تمہارا دل بتائے گا کہ یہ جو پیغام ہے یہ سچا پیغام ہے. ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, مگر وہ بر وقت خبردار کرنے والا ہے تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے. بات پیاری ہے نا, کہ دوگو کبھی غور کرو, کبھی کسی بندے کو آپ دیکھیے کہ جو آپ کو بڑے پیار سے, بڑے اخلاص سے, بے غرضی کے ساتھ کوئی بات کہتا ہے, کبھی اکیلے بیٹھ کے تو سوچو کہ مجھ سے اس نے لینا کیا. کیونکہ قل ما سالتکم من اجر فہو لکم, لوگوں جو معاوضہ اگر میں نے تم سے کبھی مانگا بھی ہے نا, تو وہ تم اپنے پاس ہی رکھو, فہو لکم, وہ تمہیں ہی نصیب, تمہیں مبارک ہو. ان اجری الا علی اللہ, میری ان دل سوزیوں کا اور میری ان غم خواریوں کا اجر تو میرے اللہ کے ذمہ ہے. وہ علی کل شیء شہید, اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. آپ امیجن کریں ان آیات کو سنتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, جب ان کے اتنے ڈیووشن کے ساتھ ایک کام کے کرنے اتنی قربانیاں دی. دیکھیے قربانی دیتے بھی نصیب والے ہیں, اور قربانیوں کے تقاضے بھی ان سے ہی کیے جاتے ہیں جن کا نصیب بلند کرنا ہوتا ہے. کبھی روتے نہیں دیکھے آپ, کیا چھوڑا اللہ کے لیے, کیا لیا, کیا دیا, چھوڑو بلا سے میری, میں چلتا ہوں اپنے واپس اپنے وطن, مدینہ میں یہ, مکہ میں یہ, تمہارے لیے یہاں آ کے تو میرے حالات اور تنگ ہو گئے, وہاں تو چلو کچھ رشتے داریاں تو تھیں, کوئی مارتا تھا تو ٹھنڈی جگہ پہ بٹھاتا تھا, تم تو دشمن ہو گئے. کوئی اللہ کے نبی کی ایک نیگیٹو شیئرنگ آپ کو پورے مدنی دور میں نہیں ملے گی, اس کے باوجود تم نہیں مانتے. دیکھیے یہ آیتیں پڑھ کے واقعی مجھے احساس ہوتا ہے جو میں فیل کرتی ہوں, شاید آپ اس طرح بھی کر پائیں کہ نہ, تھوڑا وقت لگتا ہے آیتوں کو لینے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کو جھنجھوڑا ہے. ہم سب اپنے ماحول کے اثر میں ہوتے ہیں, پیئر پریشر میں آتے ہیں, ہمیں جو کوئی کہتا ہوتے ہیں, مثلا آپ دیکھیں ہم یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا قرآن, اس کلاس میں بیٹھے ہیں ہم, اس سسٹم کا حصہ, ہم روز آتے ہیں جاتے ہیں, ہمیں بالکل یقین ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں سچ ہے, ہمیں یہ باتیں اچھی لگتی. خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ہم ایک ہفتہ رک جائیں آنے سے, شادی میں چلے گئے, پاکستان چلے گئے, کہیں چلے گئے, آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اوپر رنگ آنے لگتا ہے.
جس چیز کے لیے صبح اٹھتے ایڈکشن شروع ہو جاتی تھی نا کہ میں نے کلاس میں جانا ہے کلاس میں جانا ہے کلاس میں جانا ہے, آپ فیل کریں گے کہ وہ آنا مشکل لگے گا. آٹھ دس دن کی چھٹی کو چھوٹی نہیں ہوتی. حج پہ بھی لوگ جاتے ہیں, عمرے پہ بھی جاتے ہیں, تو اللہ ہی لائے تو پھر آتا ہے, دل تھک تھک کرتا ہے کہ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو زندگی کا حصہ ہے, لیکن جا کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت اگر کوئی بندہ سوچے نا, جب وہ رنگ میں رنگ چکا ہو, کوئی پروپیگنڈا کرے, کوئی کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں پڑھ رہے آپ لوگ, یہ ٹھیک نہیں پڑھایا جا رہا آپ کو, کوئی آپ کو بھی ہو سکتا ہے کہتا ہو, میرا تو نہیں خیال لیکن شاید کہتا ہو, اکیلے بیٹھے پہلے دو بیٹھ کے کنورسیشن کر لیں, جو بھی خیال ہے تمہیں لگتا ہے کہ ایسے, پھر اکیلے بیٹھ کے سوچیں ہمیں یہاں چار پانچ گھنٹے کیوں بٹھایا جاتا ہے, ہم کیوں آ کے روز بیٹھتے ہیں, کسی کا کوئی فائدہ, کوئی اس میں کسی کا ذاتی مالی مادی فائدہ, یہ تو کیا ہے, ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, عذاب کے آنے سے پہلے کی خبر. اس کو تو محسن کہتے ہیں جو آپ کو رات کو اٹھا دے, آدھی رات کو اٹھو لوگوں سیلاب آ رہا ہے سب خالی کر دو اپنے گھر, وہ اعلان سن کے تو لوگ کہیں گے شکر ہے گورنمنٹ نے ہمیں پہلے بتایا, اور اللہ کا نبی 23 سال تک لوگوں کو کہتا رہا لوگوں اس آنے والے عذاب سے بچ جاؤ. کیا ہم سب نہیں یہ فیل کرتے آج, کس قرآن کی دعوت نے ہمیں اس آنے والے عذاب سے پہلے مطلع کر دیا, کچھ بند باندھ لو, کچھ مشکلات اپنے لیے رکھ لو تاکہ کل آسانی ہو جائے, اور بے غرض نبی کو کیا چاہیے تھا. آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کے اس کام کے کرنے اور اس میں مدد کرنے والوں کو کیا چاہیے ہم سے, اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے, اور اگر کچھ تھوڑا بہت فیس خرچے جو ہیں وہ سسٹم کو چلانے کے لیے, تو وہ بھی نہ ہو تو پھر آپ سوچئے کہ پھر ان کا کام چلے کیسے. جو بھی آپ یہاں فیس دیتے ہیں نا, وہ کسی کی تعلیم کا خرچہ نہیں ہے آپ کا, وہ آپ کے کرسیوں کا خرچہ ہے, آپ کی جگہ کا خرچہ ہے, آپ کی بجلی پانی کا خرچہ ہے, کون ہے جو دے سکے, کوئی ہے جو دنیا میں کسی کو اللہ کا دین سکھانے کے پیسے دے سکے. پھکٹ ہو جائیں گے لوگ, کنگلے ہو جائیں گے, بینک کرپٹ ہو جائیں گے لوگ, اگر کسی کو اللہ کی طرف بلانے کا معاوضہ دینے لگے. اسی لیے اللہ نے نبیوں کو کہا بے غرض رو, یہ کیا دیں گے تمہیں, ہے ہی کہ ان غریبوں کے پاس, یہ تو اپنی چیزیں اپنی کھوکھلی لے کے بیٹھے, انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے. وہو علی کل شیء شہید, وہ گواہ ہے. قل ان ربی یقذف بالحق, آپ فرما دے میرا رب باطل پر حق سے ضرب لگاتا ہے, یعنی سچی باتیں کرتا ہے, اور وہ بڑی چبھتی ہیں. الحق مرہ, حدیث میں حق بڑا کڑوا ہوتا ہے, حق کی چوٹ لوگوں کو کڑوی بڑی لگتی ہے, جیسے ہتھوڑی لگتی ہے نا پاؤں مارتے مارتے کہیں ہاتھ پہ لگ جائے چیخ نکل جاتی ہے, اس طرح خواہشوں میں مگن لوگوں کو قرآن کی آیتیں ہتھوڑوں کی طرح لگتی ہیں, باطل پہ کی چوٹ پڑتی ہے. اور وہ کیوں ڈالتا ہے, علام الغیوب ہے, وہ غیبوں کو جاننے والا ہے. بعض دفعہ قرآن پڑھنے والے لوگ اس لیے بھی بے چین ہو جاتے ہیں کہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایسے لگتا ہے یہ ہمارے حالات پہ فٹ ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ وہ لوگ یہ باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بتانے سننے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے مسئلے کیا, ان کے حالات کیا ہیں, لیکن ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ساری باتیں وہ ہیں. آپ میں سے کئی لوگ نہیں کہتے کہ جو باتیں گھر میں سوچتے ہیں اسی کا جواب قرآن کی آیتوں میں ملتا ہے, کیونکہ فیہ ذکرکم, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کتاب ہے ینطق بالحق, یہ سچی باتیں کرتی ہے, حق کی چوٹ اللہ ڈلواتا ہے. واللہ ہی بعض دفعہ ہمیں بولنے والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ میں سے کس کا آج گھر میں کیا مسئلہ تھا, وہ علام الغیوب زبان سے وہ بات نکلوا دیتا ہوگا حق والوں کی بات سے, کہ جس سے آپ کو اپنے مسئلے کا جواب مل جائے. فرشتے آ کے دل میں ڈال جاتے ہوں گے یہ جملہ بول دو. میں نے آج آپ کو جو ایک حدیث سنائی ہے وہ شاید میں نے کئی سال پہلے کی کہیں سنی سنائی بھی تھی, آج میں نے بہت دیر بعد سنائی, مجھے نہیں پتا میرے زبان پہ اللہ نے یہ کیوں ڈالی. یہ علام الغیوب ہے, ہو سکتا ہے کوئی بچوں کو حافظ بنا کے بیٹھا اور سوچے کہ میری تو بخشش ہو گئی, تو یہ اللہ کے معاملے ہیں. لہذا حق کا مقابلہ کرنا چھوڑ دو. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور وہ اب کبھی بھی نہیں لوٹے گا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. يبدئ الباطل وما يعيد, حق آ گیا باطل چلا گیا, کبھی نہیں پلٹے گا, کبھی ختم نہیں ہوگا. اب اس حق کو کوئی روک نہیں سکتا, جیسے سمندر کا پانی کھل گیا اب کوئی بند نہیں باندھ سکتا. کوئی ایک دفعہ سیلاب کے آنے سے پہلے تو بیش بندی کر لے تو کر لے, دریاؤں کا رخ موڑ دے, آگے بڑے بڑے پشتے لگا دے, لیکن ایک دفعہ جب آگے سے ڈور کھل گیا پھر سیلاب کے پانی کو کوئی نہیں روکتا نا. اس طرح یاد رکھیے, حق کو کوئی روک نہیں سکتا, ورنہ یہ حق مکہ میں ختم ہو چکا ہوتا, مدینہ تک نہ پہنچتا. اور مدینہ میں جو شریعت لاگو ہوئی وہ صرف مدینہ میں ختم ہوتی, کیونکہ ہر دور میں لوگوں نے حق کے مقابلے میں بہت بڑی رکاوٹیں بندشیں باندھنی چاہیں. یہ آ کے رہے گا, یہ میں اور آپ اس میں آئیں نہ آئیں, یہ ایسے وہا کے لے جاتا ہے. جہاں باطل چیزیں اتنی ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ حق لے جاتا ہے, اور اس طرح یہ حق لوگوں کے دلوں پہ چوٹ ڈالتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا یقذفون, قذف سے ہے, پیچھے بھی آپ پڑھ چکے قذف, خد قذف سورت نور میں بہتان کے بارے میں آتا ہے, پتھر مارنے کو کہتے ہیں, پھینک مارنا. یہاں باطل کے مقابلے میں حق کو پیش کرنا مراد ہے. باطل پر حق کی زد پڑنے کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آپ امیجن کریں نا, اصل میں یہ ایک تمثیل ہے کہ کوئی بھاری چیز کسی نازک چیز پہ پھینکے تو کیا ہوگا, وہ چیز پاش پاش ہوگی نا. نیچے شیشے کا گلاس رکھا اور اوپر سے خدا نہ خواستہ چھت کی سل گرے تو گلاس چور چور ہو گئے نا. تو یہاں وہ اوپر سے گرنے والی سل جو ہے نا, اس کو امیجن کریں حق ہے, اللہ کا حکم ہے, اور نیچے جو معاشروں نے رنگ رونق قسم کے کلچر بنایا نا وہ باطل ہے. اوپر سے حق کی سل پڑی, سارے باطل کے فرخچے اڑ گئے. اس طرح سے باطل اڑ جاتا ہے. سچا دین آئے گا, باطل ضرور پریشان ہوگا اور ضرور ختم ہوگا. جیسے اندھیرے ہوں ایک بلب جلا دیں, اندھیرا دور ہو جائے گا. چھوٹا سا بلب بہت بڑے اندھیرے کو ختم کر سکتا ہے, لیکن بہت بڑا اندھیرا چھوٹے سے بلب کی روشنی ختم نہیں کر سکتا, بلکہ اور نمایاں ہو جاتی ہے اندھیروں میں. یہ حق اور باطل ہے. ہم تو خوش قسمت ہیں کہ الحق کا پیغام پڑھ رہے ہیں اس وقت, اللہ کی ذات الحق ہے, اور وہ ہمیں وہ کتاب دے رہا ہے جو دنیا کی سب سے سچی کتاب ہے. اور نہیں مانتے تو پھر نہ مانو, تمہاری مرضی. قل ان دللت, آپ فرما دیں کہ اگر نعوذ باللہ تمہارے گمان کے مطابق میں بہک گیا ہوں, میری برین واشنگ ہو گئی, لوگوں نے مجھے بہکا دیا, باتوں میں لگا لیا, فَإِنَّمَا أَدِلُّ عَلَى نَفْسِي, تو بس پھر میرا وبال تو میری جان پر ہوگا. یعنی تم کہتے ہو کہ میں بھٹک گیا ہوں تو پھر میری فکر چھوڑ دو, میں خود ہی بھگت لوں گا. لیکن وَإِنِ اهْتَدَيْتُ, اگر میں ہدایت پر ہوں, تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, تو محض اس وحی کے باعث ہوں جو میرا رب مجھ پر بھیجتا ہے. دیکھیے کتنا پیارا ادب ہے. دللتُ عَلَى نَفْسِي, میں اپنے بھٹکنے کا الزام خود کو دیتا ہوں کہ انی کنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. انبیاء کرام کا ادب دیکھیے جو ان کو سکھایا گیا اللہ کے معاملے میں. ہاں اگر میں ہدایت پاؤں تو یہ ہونا چاہیے تھا نا, انی اهتدیتُ, تو یہ میرے نفس کے لیے نہیں. فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, کیا پتا چلا کہ جب کوئی بھٹکتا ہے تو اس میں اس کا اپنا ہی قصور ہوتا ہے, اپنی کو دماغ کی تار ڈھیلی ہوتی ہے, کوئی پرزہ ڈھیلا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہدایت کا واحد سبب بما یوحی الی یا ربی, وحی الہی جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے. انہو سمیع قریب, وہ خوب سننے والا ہے, بہت قریب. اللہ کی ذات آپ کو قریب محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کا نام ہے القریب. ام یجیب المضطر اذا وإذا سألك عبادی انی فإنی قریب, یہ دوسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام قریب آ گیا. اور اسماء الحسنی میں جا کے سنیں اس کی ڈیٹیل کہ قریب کیا قربتیں پیش کرتا. ہم نے تو اللہ کے بارے میں سنا ہی نہیں زیادہ, سوچا ہی نہیں, غور ہی نہیں کیا, ورنہ ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی, کم از کم اتنے خدا فراموش ہم نہ ہوتے. جیسے جس نے ماں باپ کی محبت نہیں لی ہوتی نا, وہ بچے مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں, یتیمی اور غریبی کی زندگی بسر کرتے ہیں. بالکل ایسے بچے بعض دفعہ خود سر ہو جاتے ہیں, اوچھے ہو جاتے ہیں, بڑے ہو کے بھی کبھی کسی کی بات نہیں سنتے. اسی طرح یاد رکھیے, جن لوگوں کی اپنے رب سے پہچان نہیں ہوتی نا, وہ خدا فراموش زندگیاں بسر کرتے ہیں. کوئی رکاوٹ لینا ہی نہیں چاہتے, کوئی پابندی لینا ہی نہیں چاہتے اپنے اوپر کہ ہم کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈالیں. بیٹھے جو ہیں اب ہم کسی سے کیوں پوچھیں, ہماری ذات یہ ہے وہ ہے, کہاں تک بھاگو گے, کدھر جاؤ گے, کتنی دور جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام دے دیا اس کو چھوڑ کے تم بھاگتے ہو، تو جاؤ. وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ تم دیکھو. اب اس کو امیجن کیجئے، یہ وہ آیت ہے جس کو تصور کی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے. اس فَزِعُوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے. فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب، تو بچ نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. آج تو بڑی ڈنگے مارتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے، بڑی بڑی باتیں کرتے، ذرا تصور میں لاؤ محشر کے میدان کو، ہانک کر ان کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس دن ان کے اوسان خطا ہو جائیں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کوئی راہ ان کو نہیں ملے گی جس کی طرف پلٹ، اور وہ سوچیں گے کہ ہمیں کسی نے دیکھا بھاگتے ہیں. تو اخذوا من مکان قریب، جیسے جیل کا دروازہ پار کرتے ہی کوئی ان کو فوراً پکڑ لے کہ آپ کدھر چل پڑے. وہ تو چپکے چپکے دبے دبے قدموں سے بھاگ رہے تھے، لیکن وہ اخذوا من مکان قریب، روپوش نہیں ہو سکیں گے، فوراً پکڑے جائیں گے. بعض کہتے ہیں یہ نزار موت کا وقت ہے، بعض کہتے ہیں میدان محشر ہے. یہ فوزیو فضا سے گھبراہٹ، اور حقیقت ہے کہ فاجر کی موت بھی گھبراہٹ والی ہے. اس کا قبر، حشر، نشر، محشر، پلسرات، سب دہشتوں کے مارے ہیں. دنیا میں صرف ایک غم لیا نا اللہ کے لیے، کتنے غموں سے بے نیاز ہوئے. اور دنیا کی عیش مستی موت، یقین کریں یہ موج مستی نہیں ہے، یہ اسکیپزم ہے. صرف جو بندہ دنیا کمانے کے لیے پانچ دفعہ دن میں نماز کو اور اذان کو اگنور کرتا ہے نا، وہ اسکیپ کر رہا ہے. اندر اس کو پتا ہوتا ہے، کچوکا لگ رہا ہوتا ہے، نماز چھوڑی ہے، نماز چھوڑی ہے، نماز چھوڑی ہے. یہی بعد میں پھر ڈپریشن بنتی ہے اور دماغ پہ تھوڑے پڑتے ہیں. اسی لیے ایسے لوگ جس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ باتیں حقیقت میں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو بالکل دور کر دیتی ہیں اس چیز سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے لوگ بھاگے بھاگے پھریں گے. مجھے اس آیت کو پڑھتے پتہ کیا ذہن میں آتا ہے، جیسے کبھی ٹرین میں کسی شخص کو ایک سیٹ سے اٹھ کے دوسری میں جانا پڑے. ایک ٹرین چلتی ہے جب، تو آپ دیکھیں کہ آپ اٹھتے ہوئے نا تو یوں ہلیں، یہ کیفیت آتی ہے. فلا فوتا وأخذوا من مکان قریب، گھبراہٹ، قدم سیدھا نہیں پڑے گا، پاؤں رکھیں گے کہیں، پڑے گا کہیں. وقالو، اس گھبراہٹ میں منہ سے سچ نکلے گا. آمنا بھی، ہم آج ایمان لے آئے. اس پر، کن پر؟ جن پہ دنیا میں کہا جاتے تھا آج مان گئے کہ یہ نبی سچا تھا، یہ پیغام سچا تھا. اب آگے جملہ سنیے، یہ عربی کا محاورہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُش، او ماشاء اللہ، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا بڑی دیر کی مہربان آتے آتے. خیر سے ہوش آ گئی آپ کو، بہت جلدی آنکھیں کھل گئی آپ کی. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيد، لیکن اب کیوں کر وہ پا سکتے ہیں ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے؟ اتنی دور چلے گئے، اب کہاں پلٹو گے؟ اب توبہ کا وقت گیا، مہلت گئی، گھڑیاں ختم. وہ روز و شب کتنے قیمتی تھے جب ان کو حق کی طرف بلایا جاتا تھا، جب بلانے والا بلاتا تھا، پیار سے بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے. جب دنیا آخرت کی سعادت ملنے کے لیے لوگ ان کے دروازوں پہ جا کے دستک دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت افسوس کہ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور آج چاہتے ہیں قیامت کے دن کہ ہدایت کا نور ان کو ملے، تو قیامت کا دن تو اندھیروں کا دن ہے. آج توبہ کہاں قبول ہوگی؟ لفظ تناوش نوشہ سے ہے، کسی چیز کو پا لینا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج قیامت کے دن وہ ایمان کس طرح پا سکتے ہیں جبکہ دنیا میں وہ اس کا انکار کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کہانیاں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ آج ہم بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں. یہ نہیں کہ ان کی نادانیوں کے قصے سنتے رہے اور خوش ہوتے رہے. ہمیں ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، غور کرو، فکر کرو، آنکھیں کھولو، کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں پلٹ رہے ہو؟ تمہیں ہوش نہیں، تم کہاں پلٹے جا رہے ہو؟ تم ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھاگتے رہے، اور آج وہ وقت آ گیا کہ تمہیں دور سے پکڑ لیا گیا. وقت کفروا به من قبل، وہ تو اس سے پہلے کفر کر چکے تھے. اس کا، کس کا؟ قرآن کا، دین کا، ایمان کا، نبی کا. وَيُقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور سے بن دیکھے وہ ایسی باتیں کرتے رہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی، بے تکی باتیں، پتہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پتہ تھا، لیکن سنی سنائی باتوں کو آگے سے آگے کرتے رہے، آگے سے آگے کرتے رہے، اور اس سے ان کو فائدہ نہ ہوگا. آج ان کے لیے اس میں سے کوئی بھی چیز خیر کی نہیں ہوگی. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان، رکاوٹ بنا دی جائے گی ان کے لیے، ان کے وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ، اور جو کچھ کہ وہ چاہتے تھے، جو ان کی خواہشات تھیں، جو ان کی تمنائیں تھیں، ان تمام چیزوں کے اور ان کے بیچ میں رکاوٹ کی جائے گی. کما فویل بی اشیائہم من قبل، جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے، جیسے ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ پہلے کیا گیا. کیا؟ کہ انہم کانوا فی شک مریب، وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا. خود بھی شکی تھے، دوسروں کو شک میں ڈالا، خود متزلزل تھے، دوسروں کو تزلزل میں ڈال دیا، خود بہکے ہوئے تھے، خود تھڑکے ہوئے تھے، دوسروں کو بھی تھڑکا دیا. ایسی کیفیات میں یہ لوگ آ گئے کہ جس کے بعد یہ اپنے آپ کو کہاں لے کے جائیں گے. آپ دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کی کہانی نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو صرف دنیا کے لیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت یہ پکڑے جائیں گے، کیا بنے گا. آپ دیکھیے کیسے خوبصورت پیغام پہ صورت پوری ہو رہی ہے کہ کوئی یہ مکہ والوں کے ساتھ آج نئی بات نہیں ہو گئی. ہر دور میں اللہ نے لوگوں کو بھیجا جو لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تھے، لیکن جب لوگ حق پر باطل کو عام کر دیں، سچے علم کے اوپر باطل علم کا غلبہ کر دیں، تو کل قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا؟ یہ اپنے آپ کو دکھی پائیں گے. یہاں جو لفظ ہے نا اشیائہم، تو اشیاء جمع ہے شیعہ ان کی، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، ہم عقیدہ، ہم خیال لوگ، یعنی ایسے کافر اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اکٹھے کر دیے جائیں گے. کیا خلاصہ نکلا ان ساری آیتوں کا؟ اب دیکھیے کہ یہ ایسی آخری آیتیں تھیں کہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس میں رکوں اور اپنی طرف سے کچھ کہوں. جیسے ایک چین ٹوٹ جاتی ہے نا، تھوڑا سا بیچ میں رخنا ڈال دیں. قرآن کی یہ آیتیں بھی اسی طرح کی لگ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا پیغام سورت سبا کے آخر میں ہمیں دیا. پوری سورت میں دو کردار دیکھے، ایک نعمتیں پا کے اللہ کا شکر کرنے والا، اور دوسرا نعمتیں پا کے اللہ کی ناشکری کرنے والا، اور آخر میں لوگوں کو عقائد کی اصلاح کی دعوت دے دی کہ دیکھو نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ تمہارے یہ کنبے، قبیلے، برادریاں، خاندان کام آئے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ساری صورت کو اگر آپ دیکھیں نا، تو بیچ میں یہ آتا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات کو اپنی زندگی میں سمجھ جاتے ہو، کل تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ آج جو چیز تم نے اللہ کے دین کے لیے لگا دی، کل تمہیں واپس ملنے والی ہے. جو آیت ہم نے بیچ میں کی تھی، تھوڑا سا اس میں ایک اینگل رہ گیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ میں تمہیں پلٹا دیتا ہوں جو کچھ بھی تم میرے پتے میں لگاتے ہو. آیت نمبر 39 میں کہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے. یہاں سے اگر ہم سوچیں تو فطرت میں یہ چیز ہمیں دیکھتی ہے. اب دیکھیے کہ جب کسی چیز کا آپ استعمال کرتے ہیں نا، جتنا زیادہ کرتے ہیں وہ چیز اتنی بڑھتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ کچھ جانور اپنا آپ قربان کر دیتے ہیں، مثلا بکریاں، گائے، جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، کتنی روز کٹتی ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کتنی بڑھتی ہیں. آج تک بکریوں کی کمی نہیں ہوئی، گائے کا گوشت کھانے والے کھاتے ہیں، وہ کم نہیں ہوئی. کتنی مرغیاں کٹتی ہیں روز، پھر واپس آ جاتی ہیں اتنی. جو جانور جتنا زیادہ ذبح ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کتے، بلیاں، بس ایسے ہی پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن ان کا کوئی بہت زیادہ ہم استعمال نہیں کرتے. تب دیکھیے کہ بلی سے ایک ہی وقت میں کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اتنی بلیوں کے ریوڑ نہیں دکھتے جتنے بکریوں کے ریوڑ دکھتے ہیں. یہ فطرت بتاتی ہے ہمیں کہ جو تم خرچ کرو گے اتنا زیادہ ملے گا. عرب لوگ جب تک اونٹوں کو ذبح کرتے تھے، اونٹوں پہ سواری کرتے تھے، عرب میں بہت اونٹ تھے. آج کم ہو گئی اس کی استعمال، اونٹ کم ہو گئے. فطرت کا اصول ہے کہ جو جتنا دو گے اتنا بڑھے گا. جس زمین پہ آپ جتنی فصل لگائیں گے وہ اتنی زرخیز ہوگی، کچھ سال اس پہ کچھ لگانا چھوڑ دے زرخیزی ختم ہوگی. آپ اپنے ذہنوں کی زمین کو دیکھ لیں، آپ جتنا اپنی سوچ کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں اتنی انٹیلیجنس آ رہی ہے، اتنی یادداشت بڑھتی جا رہی ہے، اتنا فہم کھلتا جا رہا ہے. تو اللہ کی ذات تو کچھ نہیں لیتی. آپ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو اسلام پہ حملے کرتے ہیں وہ قربانی کے جانور کاٹنے کی مخالفت کرتے ہیں اور محکمہ اقتصادیات اور نہ جانے کیا کیا نام لے کے کہتے ہیں کہ دیکھو پھر اس طرح تو دنیا میں یہ ختم ہو جائیں گے، حالانکہ نہیں ہوتے. آپ دیکھیں تو انڈیا میں کیا ہے، جب سے وہاں قانون بنا کہ گائے کا گوشت نہیں کاٹ سکتے اس کے بعد وہاں گائے کم ہو گئی. آپ دیکھیں اس سے پہلے کہتے ہیں کہ گلیوں میں پھرتی تھی، اتنی گائے تھی. جب سے اس کو مقدس بنا کے عقیدہ بن گیا ان کا، اس کے بعد سے وہاں نہ ہونے کے برابر ہے. تو دعا کریں کہ ہماری اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے دے اور ہم وہ پا سکیں جو کہ ہمیں پانا ہے. تو یہاں پہ سورت پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے لگی آپ کی سورہ، کیا فیلنگس ہیں سورہ کے ساتھ، کیا سیکھا آج کی آیات سے؟ کیونکہ بہت خوبصورت سورت ہے، سورت سبا. اس کا بتایا کہ سبا کس کا نام ہے، ہم کافی زیادہ میرے حال میں جن لوگوں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے کافی زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی. ایسا ہی ہے نا، جی شکر سیکھا، صبر سیکھا. جی الحمدللہ صبار شکور شکورین. اللہ پاک ہمیں بھی صبر، زیادہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا بنائے. جیسے استاذہ نے بتایا کہ آپ مدنی دور میں دیکھیں کہ جتنی دیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں انہوں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. باقی تو ہم اس سورہ میں دیکھیں گے کہ اتنی چیزیں تھیں. اچھا یہ جو اس قوم کا ذکر ہے اس سے کیا لیسن لیا ہے، اس میں کافی ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو اتنی زیادہ ان کو دے دی گئی تھی، ہر چیز کی نعمت کی فراوانی تھی، تو انہوں نے جی وائس بریک ہو رہی ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے یہاں پہ بتائیں میری وائس بریک ہو رہی ہے، مجھے بتا دیں پلیز. باقی لوگ بھی اگر ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں وائس. اوکے جی الحمدللہ. وہ بظاہر پھر نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ آگے پیچھے ہوتا ہے، تھوڑا سا تو ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ مجھے یہ بتائیں، ایک تو ان کی اتنی نعمتیں ملی تھی، اتنی زیادہ فراوانی تھی، اتنا ڈیٹیل سے آپ نے پڑھا، کیونکہ اگر اس آپ اس کو ہی پڑھ لیتے کتنا. تو ان کی ناشکر کرنے کی وجہ سے، نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے خود سے انہوں نے اپنے لیے عذاب مانگا ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے نہ کرنا، ایسے لوگوں میں سے نہ کرنا. ہمیں اپنا بہت ہی زیادہ شکر گزار اور عاجزی والا بندہ بنا، بندی بنا. نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کو چھین لیتی ہے. صحیح بات ہے، بالکل بالکل. یہ آپ خود نوٹ کریں گے، الحمدللہ کہتے ہیں، پانی پیتے ہیں. پانی دیکھیں کتنے لوگوں کو صاف پانی بھی مہیا نہیں ہے نا. اپنے ارد گرد کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پانی بھی ملنا میسر نہیں ہے. تو ان لوگوں کو دیکھا کرے جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا. تو ہم کھانا ضائع کرتے ہیں، پانی پیجاز کا دریک جو ہے اس کا اسراف کرتے ہیں، اس کو ضائع کرتے ہیں. یہ میں اس لیے چیزیں بتا رہی ہوں، وضو کرتے ہوئے ٹیپ کھول دیتے ہیں اور لگاتار پانی ضائع ہوتا رہتا ہے. کوشش کریں تھوڑا کم، جس حد تک ہم جس چیز کو بچا سکتے ہیں، یعنی اپنے حصے کا کام کر دیں. کہیں بھی ہے، کہیں بھی ہے، جو آپ کر سکتے ہیں اپنے طور. آپ یہ نہ دیکھیں فلاں نے نہیں کیا تو میں یہ کیوں کروں. تو یہ چیزیں ہم نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں ان لوگوں نے ناشکری کی، ان کے ساتھ کیا ہوا. ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، تسبیحات کی کثرت کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، صدقہ خیرات کو عام کرنا ہے، اور سب سے زیادہ صبار ان شکور ان بننا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے بننا، کیونکہ حالات ہر طرح کے حالات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، کیونکہ ہر چیز کا آپ کو نہیں پتا، کیونکہ جس طرح ٹھیک ہے آپ صدقہ کرنے سے مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، وہ ضرور ہوگا نا، لیکن بعض دفعہ اچانک مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں، تو ایسے یہ جو آپ کو صبح و شام کی دعائیں، خاص کر اتنی پیاری بک الحمد للہ ہم نے کمپلیٹ کیا کتاب و دعا، اس میں ہر قسم کی دعائیں موجود تھیں، ٹھیک ہے، تو وہ لازمن کوشش کریں کہ آپ کی زبان پر ہمیشہ وہ ہوتے پڑھتے رہیں، صبح شام کی دعاؤں میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ہر طرح کے مشکلات سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے بچانے والی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے سیکھنے والا بنائے، ہم ابھی کتاب الزکات بھی جیسے شروع کی اس سے بھی زیادہ سے زیادہ سیکھنے والا بنائے، باعمل بنائے. الحمدللہ میں اس سے زیادہ نہیں بات کروں گی کیونکہ آلریڈی الحمدللہ استاذہ نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے واپس دیکھتے ہیں کیا سیکھتے ہیں، تجوید کا ہوگا یا کتاب زکاۃ وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، کیا شان یہ رب نے دے ڈالی، ہر نطق پہ قرآن ہے جاری، ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے، یہ یاد سبھی کو ازبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر، آ دیکھ ذرا تو مس کن کو، سینائے نبی انبن ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، منشور ہدایت قرآن ہے، دستور اطاعت قرآن ہے، حق بات کی دعوت قرآن ہے، تو مان لے اس کی بہتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، برکت ہے نزول قرآن کی، بدلی ہے روتے اب انسان کی، بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ، بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے، روشن یہ جہاں قرآن سے ہے، اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، عقبا میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے، بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن، حیات انسان ہے قرآن، ہمارا رہبر ہے۔
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله
لا شيء سواه
يهذبنا
للعمل به
كتاب الله
حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرحمن ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما لسنة 216 آيات نمبر 15-54 سورة سبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية
لقد كان لسبأ في مسكنهم
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
بلدة طيبة ورب غفور
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم
فأعرضوا
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل جزيناهم بما كفروا
ذلك جزيناهم بما كفروا
وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة
وقدرنا فيها السير
زاهرة وقدرنا فيها السير
سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة
وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة
ممن هو من شك
بالآخرة ممن هو منها في شك
وربك على كل شيء حفيظ
وربك على كل شيء حفيظ
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك
وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
وما لهم فيهما من
شرك وما له منهم من ظهير ولا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم
قالوا الحق فهو العلي الكبير
قالوا الحق وهو العلي الكبير
قل من يرزقكم من السماوات والأرض
قل من يرزقكم من السماوات والأرض
قل الله وإنا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين
قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين
قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق
وهو الفتاح العليم
وهو الفتاح
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا
بل هو الله العزيز الحكيم
بل هو الله
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين السابقين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار والنهار إذ تأمروننا بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير قال مترفوها هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي وَمَا بَلَغُوا فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي اهتديت فما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التنافس من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل
وحيل بينهم وبين ما يشتهون
إنهم كانوا في شك مريب.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ایک دن آگے ہوا